السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین رب العالمین. سورۃ بنی اسرائیل مکی سورت ہے. اس کا ایک اور نام ہے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالی کی تعریف بیان کی ہے اور سورت کا آغاز ہی ہو رہا ہے سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب. اقصی دراصل دور کی مسجد کو کہا جاتا ہے اور مسجد حرام ہم سبھی جانتے ہیں. اور یہ واقعہ دراصل جو ہماری اسلامی ٹرم میں کہلاتا ہے اسراء اور معراج کا واقعہ کہلاتا ہے. کئی معتبر روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا تھا. ویسے اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ وقت کب تھا، یعنی ہجرت سے ایک سال پہلے، دو سال پہلے یا تین سال پہلے، لیکن کچھ جو زیادہ اوتھینٹک روایت ہیں اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا کے انتقال کے بعد اور ہجرت سے ایک سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. اس کی تفصیل ہمیں کئی صحابہ کرام سے معلوم ہوتی ہے. تقریباً 25 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس واقعے کو روایت کیا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ یہ احادیث پہنچتی ہے. اور تواتر کہتے ہیں ایسی احادیث جو کہ کئی صحابہ کرام نے بیان کی ہو، کئی صحابہ کرام سے مروی ہو. تواتر کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر دور میں جس کے کہنے والے، سننے والے اور لکھنے والے کافی زیادہ رہے ہوں، جن کا جھوٹ کا جمع ہونا ناممکن ہو. لہٰذا اس کی جو روایات ہیں، احادیث ہیں، تواتر تک پہنچ جاتی ہیں. انس بن مالک ہے، مالک بن ساسا، ابو ذر غفاری، ابو حریرہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن سے اس کی روایت ہمیں ملتی ہے. تو اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے، دراصل اس پر ایمان لانا ضروری ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جو اسراء اور معراج کے واقعے کا انکار کرتا ہے اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ ایک ان یوزول کسی نے معجزہ تھا بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں پر لے کر جانا اور وہاں کی سیر کروانا. اور یہ واقعہ پورے ہوش و حواس میں جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا تھا. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رویا تھا. رویا کا مطلب ہوتا ہے خواب. اگر خواب ہی ہوتا تو اس میں تو کوئی ان یوزول بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، ہے نا؟ آپ دیکھیں کہ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. خواب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں بھی دیکھ سکتی ہوں. ہم روزانہ خواب میں جنت بھی دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہم دیکھیں. تو خواب میں دیکھنا بڑی بات نہیں تھی. اگر خواب میں دیکھنا ہوتا تو یہاں پر بات کا آغاز اس سے نہیں کیا جاتا کہ سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان اس سے کی جا رہی ہے کہ کوئی انیوزل قسم کا واقعہ پیش آیا، خواب والا واقعہ نہیں تھا بلکہ جسم اور روح کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو بہرحال جو روایت سے بات پتا چلتی ہے مختصراً یہ ہے کہ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو روایت ملتی تھی، یا تو آپ اس کی ام ہانی جو آپ کی کزن تھی ان کے گھر تھے، یا پھر آپ مسجد الحرام کے پاس تھے. اور دونوں کی روایت سے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے اٹھ کر آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوں، کیونکہ آپ اکثر آیا کرتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس. تو بہرحال جبریل امین آئے، آپ کو لیا اور وہاں سے ایک سواری تھی براق جس کو کہتے ہیں، اس پر سوار کیا اور یہاں سے یہ لوگ نکلے. اور وہ براق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یعنی اس سواری کا انداز ایسا تھا کہ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو کتنی جلدی راستہ طے کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر جبریل امین نے آپ کی اس سواری کو وہاں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، لیکن پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور دراصل یہ سارے انبیاء کرام تھے۔ آپ نے ان کی امامت کروائی، اسی سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اور افضل الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تمام انبیاء کی نماز پڑھائی، انبیاء کو نماز پڑھائی، امامت کی۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا درجہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا امام بنایا۔ پھر وہاں سے جبریل امین آپ کو لے کر چلے مسجد اقصیٰ سے، پھر آسمانوں کی جانب سفر کیا، اور یہ والا واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ اور یہ معراج کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ عرج کا لفظ ملتا ہے، اوپر چڑھنا، زینے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حدیث میں استعمال کیا، اسی سے اس واقعے کا نام معراج پڑ گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گیا، اور پھر وہاں سے اوپر کی جانب لے جایا گیا۔ سورہ نجم میں ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے جب وہ موقع آئے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل کیوں رکھا گیا، یہ سورہ اسراء کیوں ہے۔ پہلی بات تو بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان کی گئی ہے اس میں۔ ہم سب جانتے ہیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ امامت بنی اسرائیل سے لے کر اب بنی اسماعیل کی طرف ٹرانسفر کر دی گئی تھی، منتقل کر دی گئی۔ امت وسط مسلمانوں کو بنایا گیا، امت محمدیہ کو بنایا گیا۔ اب اس عہدے پر جس سے پہلے بنی اسرائیل فائز تھے، ان کو اس سے معزول کیا گیا اور مسلمانوں کو وہ عہدہ دیا گیا۔ یہاں پر دراصل بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی ہسٹری بیان کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے والے تھے۔ وہاں پر آپ کا تعلق اہل کتاب سے ہونے والا تھا، جو کہ یہود تھے، اور یہود کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتے، کیونکہ وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہٹ دھرمی، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ دشمنی اگر کی تو وہ یہود نے کی، اور یہ اس وقت کے یہود تھے۔ آج کے دور کے یہود کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت کے یہود سے۔ اور یہاں پر یہود کے بارے میں بتایا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں یا ان سے دشمنی کریں، نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس وقت ان لوگوں نے دشمنی کی تھی اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا، پھر زوال کی طرف آئے وہ لوگ، پھر عروج کی طرف گئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر قیامت کے وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے آ گیا بیچ میں بنی اسرائیل کا ذکر کرنے سے پہلے، کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، تو نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے بچایا، وہ عذاب سے بچایا اور آباد کیا، تو وہ تو شکر گزار بندے تھے ایک نبی ہونے کے باوجود بھی۔ اور تم یعنی بنی اسرائیل، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، بہت سارے انعامات کیے، لیکن تم شکر گزاری کے بجائے الٹا کچھ اور کر رہے ہو، کیونکہ جو بھی ذریت بچی وہ اب نوح علیہ السلام ہی کی ذریت تھی۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا، تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے لیے اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اب یہاں جو بات کی گئی ہے کہ زمین میں تم دو بار سرکشی دکھاؤ گے، یہ دو بار فساد عظیم برپا کرو گے۔ کچھ جو اہل کتاب کی روایت سے، یعنی تورات انجیل سے، اور بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس سے پتہ چلتا ہے داؤد علیہ السلام کے الفاظ سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیے جیسے کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے کھندہ بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس سے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان قوموں کے قبضے میں کر لیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ یعنی یہ دراصل بائبل کا یہ زبور کا ایک بیان بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس قدر گناہ فحاشی عام ہو گئی تھی اور جن قوموں کے ساتھ یہ رہتے تھے جن سے کہا گیا تھا کہ ان قوموں کے سے کام نہ کرو جو شرک اور بت پرست قومیں تھیں، تو ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جیسے مشرق قومیں دیوی دیوتاؤں کے لیے بلی چڑھاتی ہیں، اپنی بیٹیوں کو قربان کرتی ہیں، تو اہل کتاب میں بھی اس طرح سے یہ رواج عام ہو گیا تھا کہ وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے بلی چڑھاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو مسلمان قوم اس طرح سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو جائے تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا اور اپنے ایسے لوگ ان پر مسلط کیے جو ان سے زیادہ زوراور تھے، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کا اتنا برا حال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو ختم کیا گیا، ان کی لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، لاکھوں کو قیدی بنایا گیا اور پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر جو تباہی اور بربادی نازل ہوئی تھی، یعنی پہلی بار تو ہوا کہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، یہ وہیں کے آس پاس کے رہنے والے لوگ تھے، پھر بخت نصر کے بعد تیتس نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہ دو بار کا ہم کو ذکر ملتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو ان کو عروج تو حاصل ہوا، نبی ان کے درمیان آتے رہے، سلیمان علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، یہ ان کے عروج کا زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تھا، لیکن دھیرے دھیرے پھر ان کے اندر زوال آنا شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے پھر یہ عیش پرست بن گئے، آرام پسند ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیتس نے حملہ کیا اور تیتس نے اور زیادہ بری طریقے سے حملہ کیا کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی، عورتوں کو لڑکیوں کو زندہ رکھ کر ساتھ لے کر گئے وہ لوگ، مردوں کو قتل کیا گیا، کئی لوگوں کو غلام بنایا گیا، اور ان کے جتنے تبرکات تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ، یعنی آپ جانتے ہوں یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی جو ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، ان کے سارے تبرکات وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے، اور کئی ان کو بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ تبرکات کہاں گئے کتنے دن تک، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کا لباس تھا، کچھ نشانیاں تھیں۔ تو قوموں پر اس طرح سے زوال کب آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے ہی لوگوں کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل مسلمان قوم تھی، اس کے باوجود ان پر اس طرح سے عذاب آیا، اور یہ دو دفعہ کا ذکر ہے، تیسری دفعہ کا اور ذکر آئے گا آگے۔ شرک کی بنا پر، نافرمانی کی بنا پر، ٹھیک ہے، سرکشی، جی ہاں، اور نعمت کی ناشکری، جی بالکل، جب قومیں اپنا اصل مقصد بھول کر جو ان کا اصل نصب العین ہے۔ امت مسلمہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ جی وہی شرک کی وجہ سے اپنے بچیوں کو یا لڑکیوں کو بلی چڑھاتے تھے نا یہ لوگ، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل تو امت مسلمہ تھے اس وقت، ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج بخشا تھا، لیکن ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اور وہ بگاڑ کی وجہ سے انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا جو ان کی اصل ذمہ داری تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ دیکھیں پوری کتاب میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا نا کہ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، ہے نہیں ہے یہ وعدہ، ہر جگہ ملتا نہیں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ پختہ عہد دیا گیا، رسولوں کی پیروی کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ جادو میں پڑ گئے، شرک اور کفر کرنے لگے، نبیوں کو قتل کرنے لگے ناحق، جو بھی اچھے لوگ ان کو کسی چیز کی ہدایت کرتے، نیکی کی پیروی کرنے کا کہتے، ان کی نافرمانی کرتے تھے، یہ لوگ ان کو پسند نہیں آتے تھے اپنے خیر خواہ، اور اسی بنا پر یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے کیونکہ نبی ان کی خیرخواہی چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ اچھے کام کریں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیم وہی سچویشن، سیم وہی حالات جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے تھے، کیا آج مسلمانوں کے ساتھ ہیں ایسے حالات اور واقعات؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ چنگیز خان نے جب حملہ کیا تھا، جو منگولز ہوتے ہیں، منگولز نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا عراق پر، تو مسلمانوں کی ہر چیز کو وہ تاراج کرتا چلا گیا. کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے خون کی وجہ سے اور کچھ دریا میں، دریائے نیل میں مسلمانوں کے جو کتب خانے تھے، اتنا علم کا ذخیرہ تھا کہ ہم اس کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتے. تو سمندر کا پانی سیاہ ہو گیا تھا. اس طرح سے ان لوگوں نے وہ رونتے ہوئے چلے گئے مسلمانوں کو، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مسلمانوں کی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس وقت کیلو کال میں لگے ہوئے تھے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جس وقت منگولز نے حملہ کیا مسلمانوں پر، اس وقت وہاں پر آپس میں جو بحث و مباحثہ ہو رہا تھا وہ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ براق حلال ہے یا حرام. آپ بتائیے، جو چیز آج ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے، جو دنیا میں ہے ہی نہیں، براق سواری یا براق جو بھی جانور تھا، اس پر بحث و مباحثہ ہونا، جیسے کہ آج ہمارے بحث و مباحثے ہوتے ہیں، تراوی کی 8 رکعت صحیح ہے یا 20 رکعت صحیح ہے، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے کہ نیچے باندھنا چاہیے، آمین زور سے کہی جائے گی یا ہلکے سے کہی جائے گی، پیجامہ ٹخنوں سے کتنا اوپر ہو، 5 انچ 2 انچ 1 انچ یا 3 انچ، اس کو بھی ناپ کر دیکھا جائے گا، یا اور بھی ایسے ساری چیزیں. تو یہ امت مسلمہ کا کام نہیں ہے کہ سونپ چھانتے پھرے اور اونٹ نگل جائے. آپ کو یاد ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ اے ریاکار فقیر ہو، تم سونپ اور زیرے کو تو چھانتے رہتے ہو، اس کی زکات پوچھتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اونٹ اور زیرا اور سونپ کو چھاننا اور اونٹ نگل جانا، مطلب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو کال میں لگ جانا نا، یعنی جس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے اس کے بارے میں فتوے پوچھتے رہنا، اور جو اصل چیز ہے، بڑی بڑی دین کے جو فرائض ہیں، دین کی جو بنیاد ہے ہماری، اس کو پسے پشت ڈال دینا. نماز تو وقت پر پڑھیں گے نہیں، نماز کی پابندی نہیں کریں گے لوگ، لیکن فتوے ضرور پوچھتے رہیں گے. حلال و حرام کے تعلق سے اس قدر ڈیپ میں جائیں گے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج بھی یہی معاملہ ہے نا ہمارا کہ اچھا کیکڑا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، سمندری جانوروں میں سے کیا کیا چیزیں جائز ہیں، فلاں کے نزدیک جائز ہے فلاں کے نزدیک نہیں. تو کتنے ہم کیلو کال میں پڑے ہوئے ہیں آج، اور آپ آج کل تو واٹس ایپ کی وجہ سے اس قدر زیادہ یہ چیز عام ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ، کہ ایک نے اگر کوئی چیز میسج بھیجا، دوسرا اس کے اگینسٹ میں بھیجتا ہے کہ دیکھا، اور پھر ہم اسی پر واٹس ایپ پر ہی لڑائی میں لگ گئے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری بات سچی تھی، میری بات غلط تھی، تمہاری بات سچی تھی. ایک اگر کوئی فتویٰ پوچھتا ہے تو دوسرا فوراً اسی حق میں کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، تیسرا کہتا ہے کہ نہیں آپ نے غلط کیسے کہا، یہ تو صحیح ہے. پھر وہ اپنے اپنے دلائل کے لیے اپنے اپنے میسج بھیجتے جاتے ہیں، اور ایک اچھا کام جو ہونا تھا وہ رہ گیا اور آپس میں بحث و مباحثے میں پڑ گئے. تو یہی سیم سچویشن بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تھی کہ ان کا آپس میں یہی معاملہ ہو گیا تھا کہ سونپ پر زیرا چھانتے رہتے تھے اور اونٹ نگل جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ان کو، ویسے تو وہ اور کچھ ہوتا رہا ہوگا، لیکن 2 دفعہ جو مین ہم کو ان کا ملتا ہے، جو یہاں پر 2 دفعہ کا ذکر آیا ہے نا، کہ ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے زوراور بندے اٹھائے جو تمہارے ملک میں ہر طرف گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جو کہ پورا ہو کر رہنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب پہلے سے لکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے جب آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کو گھروں سے نکالا، دشمنی کرتے رہے اچھے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بک سمسر اور ٹیچر کے ذریعے سے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی یروشلم کی. اب لحاظ، لیکن اصل سیکھنے کی بات یہ کہ ہم مسلمان ہوش کے ناخن لیں، ہم آپس کے اختلافات کو چھوڑیں، آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں، جو فکر کی وجہ سے ہم کھینچا تانی کرتے رہتے ہیں کہ آپ آپ حنفی ہیں ہم مالکی ہیں، آپ شافعی ہیں ہم حنبلی ہیں۔ تو آپ دیکھیے اگر یہ اس طرح سے فقہی اختلافات چلتے رہے ہمارے، اور آج ہماری مسجدوں میں ہمارے ممبروں پر ہمارے نکڑوں پر اسی بحث و مباحثے پر بات چیت ہوتی رہی کہ بحث اسی بات پر ہو رہی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، پیجامہ کتنا اونچا پہنا چاہیے کہ کتنا نیچا ہونا چاہیے، یا فتوے دیے جانے لگے کہ آپ سلفی ہیں اور ہم حنفی ہیں، اس سے آپ بتائیے فائدہ ہو سکتا ہے؟ ابھی آج پورا زور ہمارا کس بات پر ہے؟ ایک گروپ ہے جس کا پورا زور اس بات پر ہے کہ فلاں گروپ کا عقیدہ ہی خراب ہے، دوسرا والا گروپ یہ ثابت کرنے پر تلا ہے کہ نہیں ہمارا عقیدہ درست ہے تمہارا عقیدہ خراب ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہی نہیں، آپ یہ چیز جانیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر بڑے بڑے لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر جو بھی کام کر کے تمام مفسرین یا محدثین دنیا سے گئے ہیں، کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اپنے فرقہ جہمیہ قدریہ یہ سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے، تو اس زمانے میں صحیح عقیدہ ان لوگوں کا تھا جو اللہ کے رسول اور اللہ کو مانتے تھے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس پر ان کا یقین تھا، جو سب جن کا عقیدہ بالکل صحیح تھا۔ اب اگر آج کوئی صرف اگر ایک پرٹیکولر گروپ کو نہیں مانتا ہے اور اس کا عقیدہ بالکل درست ہے کہ وہ آخرت کو مانتا ہے، اللہ کو ایک جانتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کو رسول جانتا ہے، معراج کے واقعے پر اس کو یقین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ ہمارے گروہ سے تعلق نہیں رکھتے لہٰذا ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو ہر ایک کو ہر ایک کے عقیدے پر وار کرنا، ہر ایک کو کافر کہنا، ہر ایک کو جہنمی کہنا، کہاں تک درست ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ کیا دیکھا جائے گا ہم سے اس دن؟ یعنی یہاں پر الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو اس زمانے میں اگر امام ابن تیمیہ نے اگر کوئی لکھا تھا عقیدہ، عقیدہ واسطیہ یا اور بھی بہت سارے عقیدے، یہ اس لیے لکھے گئے تھے کیونکہ ایسے فرقے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے دین کے عقائد میں تبدیلی کر دی تھی، تو ان کے جواب میں بھی وہ کتابیں لکھی تھی، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آج کے مسلمان بھی اگر ان کا نعوذ باللہ عقیدہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو عقیدہ جس وقت ان لوگوں کا عقیدہ تھا جہمیہ کا یا قدریہ کا یا اور بھی دوسرے جو فرقے تھے، اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا سوچ رکھا تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو بس جتنا ایمان ہے اتنا ایمان ہونا چاہیے، اگر آپ نے گناہ کر دیا تو اس کو قتل کر دو، وہ کافر ہو گیا۔ اس کے اپوزٹ میں دوسرا فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ایمان بالکل گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تم کچھ بھی کر لو تم مسلمان ہی رہو گے۔ تو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے عقیدے، جو خوارج کا فرقہ تھا، خوارج ہے، معتزلی اور بھی بہت سارے ایسے فرقے تھے جو اس وقت پیدا ہوئے۔ قدریہ فرقہ وہ تھا جو قدر کو مانتا ہی نہیں تھا، کہتے تھے کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ ہی نے رکھ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے ہماری قسمت میں یہ بات رکھ دی ہے تو ہم گناہ کرتے جائیں گے، ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسرے فرقے ایسے تھے کہ نہیں، قدر کچھ ہے ہی نہیں، جو میں خود جو چاہ رہا ہوں، جی ہاں جبریہ فرقہ تھا، قدریہ جبریہ۔ تو یہاں پر ان کے لیے ان لوگوں نے وہ عقائد کی کتابیں لکھی تھی۔ آج اگر کوئی مسلمان ہے ان کو تو یہ ساری باتیں ڈیٹیل معلوم ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے کہ ہمیں اس پر یقین رکھتے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، جس وقت انسان گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو وہ لوگ بالکل الگ لوگ تھے جو اس وقت فرقے پیدا ہوئے تھے، آج کے اپنے اہل سنت والجماعت ہی سے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ایمان پر یقین رکھتے ہیں کہ ایمان گھٹتا گھٹتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہمارے گروپ میں نہیں ہے بس ان کا عقیدہ خراب ہے، یہ کہنا اور یہ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر ہم اس طرح کے آپس کے تضاد میں لگے، آپس میں ہماری دشمنی اتنی زیادہ ہے کہ اس سے غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر مسلم ہم پر ہنستے ہیں آج کہ یہ آپس کے مسلمان، آپ دیکھیں کہ ان کے آپس میں اس طرح سے فساد ہو رہا ہے۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری قوم کو ان کے پر مسلط کر دیا، چیتس نبوخ نصر نے ان پر حملہ کیا اور ان کی ہر چیز انہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا ان کے ملکوں کو، کیونکہ ان کی حکومتیں آپس میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی، یہودیہ اور ناصریہ کر کے دو حکومتیں بن گئی تھی اگر میں غلطی نہ کر رہی ہوں تو۔ پہلے 11 قبیلوں میں یہ بیٹے بانٹا انہوں نے اپنے آپ کو، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ان کی وجہ سے دو حکومتیں ہو گئی، اور اس طرح سے ان کے ڈویژن کی وجہ سے تیسری قوم نے ان کے اوپر حملہ کیا، فائدہ اٹھایا۔ تو ہم مسلمانوں کو عقل کی ناخن لینا چاہیے، ہوش میں آنا چاہیے کہ آج ہمارا سیم وہی حال ہے، آج ہم زوال کا شکار ہیں. ہلاکو خان نے ہم پر حملہ کیا, پھر اسلامی جو سلطنت تھی ایک حصے کو اس نے تخت و تاراج کیا, کتابوں کو رونتا ہوا چلا گیا, مسلمانوں کی لاشیں گلیوں میں پڑی رہتی تھیں, اس قدر اس نے نقصان کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے کچھ لوگ اٹھائے جو اسلام کے سپاہی بنے. جیسے آتا ہے نا کہ یہاں کتنا چاہتا ہے کہ افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. انہی منگولز کی قوم سے ایسے لوگ پھر بعد میں پیدا ہو گئے جو مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اور مزید مسلمانوں کی حکومتوں میں اضافہ کیا. لیکن آج پھر ہم اسی زوال کا شکار ہیں. آج وہی ہم کیل و کال میں لگے ہوئے ہیں, حجت بازیاں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں اور کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بہرحال کسی کو بھی کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے ہزار بار سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا. ثم مددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے برائی تھی. یعنی یہ بنی اسرائیل کی وہ مختصر تاریخ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے, تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے برائی کی تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ان پر مسلط کر دیا. جب ان کے اندر بھلائی پیدا ہوئی, یہ وہی دور کہا جاتا ہے کہ جب نبی آئے, یہ سلیمان علیہ السلام آئے, یہ داؤد علیہ السلام آئے, ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے اندر اچھائیاں پیدا ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مدد دی, خوب ان کو مال و دولت میں مدد دی, بیٹے پیدا کیے. اور بیٹوں سے مراد یہاں پر دراصل نفیرہ سے مراد یہاں پر ہے کہ نفری دی ان کو, یعنی فوجی قوت ان کے پاس بہت زیادہ ہو گئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ جن قوموں کا پھر ایک مقصد ہوتا ہے, نصب العین ہوتا ہے, زندگی کا مقصد ہوتا ہے, پھر وہ قومیں اسی طرح سے رہتی. جیسے کہ مسلمانوں کی جو آرمی تھی, ماشاء اللہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا اپنے لوگوں سے, اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان ہر چیز فتح پر فتح کرتے جا رہے ہیں, ایسی کیا خاص بات ہے ان میں؟ تو لوگوں نے جواب دیا تھا کہ وہ راتوں کو جاگنے والے ہیں اور دن کو جہاد کرنے والے ہیں. رات میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے ہیں, دن میں جہاد کرتے ہیں, انہیں موت کا ڈر اور خوف نہیں ہے. تو مسلمان, اس کو معلوم ہے کہ میری موت کا وقت لکھا ہوا ہے, اگر وہی موت اللہ کی راہ میں آتی ہے تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ موت ان کے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور یہ آگے آگے ہوتے تھے. تو جب انہوں نے اچھائی کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یہ آیت پر جتنا ہم غور کریں کم ہے. ہم اگر اس سے الگ سے ڈسکس کریں بنی اسرائیل کی ہسٹری کو تو یقین جانیے کہ ایک ایک بات اگر ہم ڈسکس کریں اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان سے, تو ایسے لگتا ہے کہ سیم سچویشن آج ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھلائی ہے. اور ہم پوری اسلامی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, بعد میں بھی جو خلیفہ تھے بگڑتے بگڑتے پھر بھی کچھ بہتر تھی مسلمانوں کی جو عمارت کھڑی تھی. ایک ان کی شان و شوکت تھی, عزت تھی, کیونکہ ان کے اندر روح باقی تھی, یعنی مسلمانی روح باقی تھی ان کے اندر. اس کے بعد ایسے ایسے ناخلف جانشین پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے ہر چیز کو ضائع کر دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس حال میں ہم پڑے ہیں. وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. یعنی اگر تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے لیے بھلائی کی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے, اور جس چیز سے ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. یعنی سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کے وقت ان کو ترقی حاصل ہوئی, ان میں بہت سارے لوگ تھے جو پھر نیکی کی طرف آتے گئے، تو جب یہ نیکی کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح سے بہت مدد کی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ ان کے اندر وہی برائیاں عام ہونا شروع ہو گئیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، ایک دوسرے کو بے دخل کرنے لگے، عیش پرستی عام ہو گئی، آرام پسندی، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے پھر برائیاں ان کے اندر عام ہو گئیں۔ اب دوسری بار پھر ان آپس میں جب ان کے دشمنی چلنے لگی اور یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے، یہ نبیوں کی بات کی نافرمانی کرنے لگے، اور یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام، آپ کو یاد ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کا فیصلہ انہوں نے کیا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، پھر اس وقت پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیتس کو مسلط کیا۔ 70 عیسوی کی بات ہے، تیتس نے یروشلم کو فتح کیا۔ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، کئی آدمی کو پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، ہزاروں آدمی کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ تھیٹروں میں، کلوسوں میں اور ان جنگلی جانوروں سے بھڑوانے کے لیے ان کو بھیجا گیا، جہاں پر شیر اور جنگلی جانوروں کا کھیل تماشا ہوتا تھا جس میں انسانوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور بھوکے شیر وہاں پر انسانوں کو کھا لیا کرتے تھے، جو ان کے تماشے میلے ٹھیلے لگتے تھے اس میں یہاں پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ آپ سوچے کہ کس قدر کیا ایسا حال ہوا ہوگا۔ کہا جاتا کہ جو تمام خوبصورت لڑکیاں تھیں وہ فاتحین کے لیے چننی گئیں، یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوندے خاک کر دیا گیا، یہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو توڑ ڈالا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیکل پھر تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں اس شہر کو آباد کیا گیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں کئی دنوں تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ تو یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کے پاداش میں ملی، جب انہوں نے دوبارہ فساد کیا تو دوبارہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں کو مسلط کر دیا۔ تو یہاں پر اصل بات سیکھنے کی یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، آپس کے اختلافات سے بچیں، آپس میں مل جل کریں، ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہمارا اصل کام امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے، یہ فریضہ آج ہم نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہم بے یار و مددگار ہیں، آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ہمارا غلبہ نہیں ہے، ہم آپس میں ایک ہوں، ایک دوسرے کے خلاف فتوی دینا چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے ہم سے راضی ہوتا ہے، آپس کی بحث و مباحث سے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس کی باریکیوں میں جانا کہ کتنا ایک روپیے کے برابر گندگی لگی ہو تو نماز نجاست لگی ہے تو نماز ہو جائے گی کپڑوں میں یا نہیں ہوگی، آپس کی فکری اختلافات میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں، کوئی ہماری زندگی کا مقصد نہیں رہا، اور بھی بڑے بڑے کام ہیں کرنے کے، وہ کام کریں ہم لوگ، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، معاشرے سے فحاشی کو ختم کریں، ہمارے بچوں کے لیے ہم ایسے سینٹرز بنائیں، آج دیکھیں کہ ہمارے بچے خالی بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا صحیح لائق عمل نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ان کے ہاتھوں میں آج ہمیں گیجٹس سما دیے ہیں، سارے موبائل کے گیمز جو غیر مسلموں نے بنائے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے نہ ان کے اندر کوئی اخلاق میں تبدیلی آ رہی ہے نہ ان کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمیں کبھی کتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں آپ دیکھیں، تو یہ کب ہوگا؟ ہمارے علماء کرام کو اس طرف خاص طور سے دھیان دینا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف فکرے کسنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا، اس کی وجہ کوئی سالڈ کام کریے۔ آپ دیکھیں یہ جتنا وقت ہم ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے بارے میں ریسرچ کرنے میں لگاتے ہیں کہ فلاں کی کتاب میں فلاں پیج پر فلاں جگہ یہ چیز لکھی ہے، آج ہمارا کام یہ ہوگا کہ مسجدوں کے باہر علماء کرام کے خلاف فتوے دیتے ہیں یا پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں کہ فلاں عالم کے پاس نہ جانا، ان کا عقیدہ خراب ہے، جو چلے گئے دنیا سے چلے گئے، آپ ابھی کام کریں نا، آپ بس لوگوں کو صحیح صحیح بات بتا دیجئے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور ابھی اتنی ڈیپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ کی، 13 سال تک یہ اللہ کے رسول نے حلال اور حرام کے بارے میں بتایا، آپ بتائیے۔ 13 سال ہو گئے تھے اللہ کے رسول کو تبلیغ کرتے ہوئے قرآن نازل ہوتے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا 13 سال تک کے. تو ہم بھی ابھی آج ہم امت مسلمہ ہم سب ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ابھی کچھ سال چھوڑ دیجیے، کچھ عرصے تک چھوڑ دیجیے، ابھی صرف جو ہے یہ دیکھیے کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں، ہماری بنیاد صحیح ہو جائے. اگر ہماری بنیاد صحیح ہو جاتی تو وہی کافی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح چیز بھی ہم حاصل کر لیں گے، صحیح علم بھی ہم حاصل کر لیں گے. لیکن پہلے ہماری بنیاد تو درست ہو. آج دیکھیے ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یعنی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اب بھی تم نے اس طرح سے کیا کہ ہمارے رسول کے ساتھ نافرمانی کی، یا تم نے اس طرح سے دشمنی کی، تو پھر ہم بھی تمہارے اوپر اسی طرح کی سزا مسلط کریں گے. اور یہ ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ جب انہوں نے مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کی یا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا یہودیوں کو. اب یہاں پر قرآن کی بات کی گئی، ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم. اقوم کی جو معنی ہے بہت زیادہ وضاحت طلب ہے کہ قرآن کو اقوم کہا گیا ہے. اقوام کہتے ہیں کسی چیز کو قائم رکھنا. قام یقوم سے معلوم ہوگا نا آپ کو، آپ نے دیکھو گے کہ جو کوئی اسٹک ہوتی ہے تو جب زمین میں وہ نصب کر دی جاتی ہے تو سیدھا کھڑی رہتی ہے، اسی کے لیے قام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ اقوام، یعنی یہ قرآن خود قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی، یعنی اس کتاب پر جو بھی عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ اس کو برقرار رکھے گا. تو یہ قرآن دراصل لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، مومنین کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرے، اور ان کے لیے بڑا اجر بھی ہے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فجر تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے. انسان کی بات بتائی گئی، اور واقعی میں انسان ایسے ہی واقع ہوا ہے کہ وہ خیر اس طرح جس طرح خیر مانگنی چاہیے اس طرح سے وہ شر مانگتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں اپنے آپ ہی کو بد دعا دے دیتی ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے ہی بچے کے حق میں بد دعا کر دیتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جبکہ خیر مانگنی چاہیے اس نے. تو انسان کی جلد بازی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس طرح جلد باز واقع ہوا ہے. فَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. الزمنہ طائرہ فی عنقی. بعض وقت ہم آج ہمارا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قسمت کا الزام دوسروں کے سر رکھ دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارا ایسا ہوگا. اور یہ جو توہم پرستی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ خصوصاً کسی کے قدموں کو منحوس سمجھنا کہ فلاں کے قدموں سے ایسا ہوا, فلاں کے قدم منحوس ہے, یا خصوصاً اگر لڑکی پیدا ہوئی تو کہیں کہ یہ لڑکی یا بچہ پیدا ہوا تو یہ تو ہماری قسمت خراب کر دی اس نے, یا یہ ہمارے لیے بدشگونی والا بچہ ہے. یا بہو آتی ہے تو بہو کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ بہو کے قدم منحوس پڑے ہیں ہمارے گھر میں. یا پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح صبح کس کی صورت دیکھی تھی کہ آج ہر کام الٹے ہی ہو رہے ہیں. تو کیا کسی پر الزام رکھنا درست ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا ہماری قسمت کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اس کی گردن میں, یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. دوسروں کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ. اگر ہم کہتے کہ اچھا پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا تو آئینہ ہی دیکھا ہوگا, کیونکہ آپ کے اپنے کیے کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنی بدقسمتی تناؤ سے بلّہ کہ دلّی راستہ کاٹ جائے. یعنی جانور کے جانور قسمت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ بتائیے کہ بلی نے راستہ کاٹ دی لہٰذا ہمارے ساتھ برا ہوگا. آپ بتائیے کہ بلی کو کوئی اختیار دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ بلی کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کہ وہ کسی کی قسمت بنائے اور بگاڑے؟ ایسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یعنی کتنی نادان ہیں ہم لوگ, ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے اتنے ہم بے وقوف بن گئے. اصل میں ہم خود اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. بہو کے قدموں کو منحوس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اس کی قدم منحوس پڑے تو ہمارے گھر میں یا تو کسی کا انتقال ہو گیا یا بزنس ٹھپ ہو گیا. بیچاری بہو کا کیا قصور اس میں؟ یہ سب ہندوانہ سوچ ہے. کسی کے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کی قسمت کو بنائے اور بگاڑے یا کسی کی موت کسی کی وجہ سے لکھی ہوئی ہو. نہیں, ہر چیز کا وقت مقرر ہے. اور اگر یہ مصیبت آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی آئی ہوئی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے, یا یہ آپ نے کچھ خود ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے چپکا دیا ہے, لپٹا دیا ہے اس کی گردن کے ساتھ. اور طائرہ کا لفظ یہاں پر آئے, طائر سے یہاں مراد ہے دراصل وہ لوگ پرندوں سے شگون لیا کرتے تھے, پرندوں کو اڑاتے تھے. دائیں جانب پرندہ اڑتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے, اچھا شگون لیتے, اور بائیں جانب اڑتا تو برا شگون لیتے تھے. اس لیے کہ یہ لفظ شگون کے لیے ہی استعمال ہونے لگا. ہمارے یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ جہالت ہے ہمارے یہاں پر. جب کسی کی شادی ہوتی ہے یا بات تک کی ہوتی ہے, رشتہ ہوتا ہے, تو وہاں پر بیوہ کو نہیں آنے دیتے قریب میں. اور دلہن کے پاس تو کہتے کہ بیوہ کا منحوس سایہ بھی نہ پڑے اس کے سر پر. بیوہ عورت کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. خود اس کی اپنی ماں کیوں نہ ہو, اگر وہ بیوہ ہے تو کہتے کہ تم قریب مت آؤ, اپنی بیٹی پر اپنا سایہ مت ڈالو. استغفر اللہ. یعنی ہم نے قسمتوں کو انسانوں کے حوالے سے سمجھ لیا کہ انسان یہ قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے ہیں. جس کی قسمت ہی میں لکھا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ گود بھرائی کی جاتی پہلی بات تو گود بھرائی کرنا ہی کوئی اسلامک طریقہ نہیں ہے. وہ گود بھرائی میں بھی کہتے کہ اچھا پانچ سہاگنیں آ کر اس کی گود بھرائی کریں, اور وہ پانچ سہاگنیں لائی جاتی ہیں, اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے رسم و رواج. تو بیچاری وہ بیوہ عورت کے اس کا قصور تھا؟ اس نے خود اپنے شوہر کو مارا, وہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے, اور قیامت کے دن بھی اس کو اللہ تعالیٰ نکالے گا, وہ خود کھلی کتاب کی مانن پائے گا, اپنا خود کا نام عمل. پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ پڑھو اپنا نام عمل, آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود کافی ہو. آپ بتائیے کیا حال ہوگا جب ہمارا اعمال نامہ نشر ہو جائے گا. ہر ایک کو خبر ہوگی کہ کیا کرتے رہے تھے ہم, کتنا محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے نا, کہ ایک دن ہماری زندگی کی پوری کتاب سب کے سامنے کھول دی جائے گی, پبلشڈ ہو جائے گی, نشر کر دی جائے گی. ہمارے اپنا نام عمل ہوگا, ہمارے اپنے کام ہوں گے جو ہم نے کیے تھے. جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست رہی اسی کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے پیغام بر نہ بھیج دیں. قریۃً امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا. جب ہم کسی بچے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس سے نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چشمہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ اجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقصود میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے، جیسے کہ کوشش ہے صحیح کرنی چاہیے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، قابل قدر ٹھہرے گی۔ یہ آیت بھی بہت قابل غور ہے کہ جو دنیا کا خواہش مند ہوتا ہے عاجلہ، اور جلدی ملنے والی چیز کیا ہے دراصل؟ جو دنیا ہے، دنیا میں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ عاجلہ ہے، اور جو بعد میں ملے گی وہ آخرہ ہے، اور آخرت کا اپوزٹ دنیا، دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے۔ تو جو دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں وہ محروم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، جن کی پیش نظر آخرت نہیں ہوتی، چاہے وہ اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں، یا پھر ان کا عقیدہ ہی نہ ہو آخرت کے بارے میں۔ تو ایسے سارے لوگوں کے لیے پھر دنیا میں ہی ان کو دے دیا جائے گا، آخرت میں وہ محروم ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ نہ سوچے آپ کی اچھا مسلمان نہیں ہوں گے وہ لوگ، یہ غیر مسلم ہوں گے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ بعض مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کو جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ میرا شمار کس میں ہوتا ہے، میں عاجلہ کے پیچھے بھاگ رہی ہوں یا آخرہ کے پیچھے؟ میں کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوں، میں کس کے کام کر رہی ہوں، میں کس کی کوشش کر رہی ہوں؟ اور جب میں زبان سے کہتی ہوں کہ مجھے آخرت پر یقین ہے، تو میرا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے، میرا عمل بھی شو کرے کہ ہاں میں واقعی میں آخرت پر یقین رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ جو آخرت کے لیے صحیح کرے اور پھر وہ مومن بھی ہو، سبحان اللہ، ایسے سارے لوگوں کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو ایک بہت اچھی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو مین گیٹ ہے، مین ڈور ہے، آپ کو اگر آپ مین گیٹ کو آپ اپنا نصب العین بناتی ہیں، تو جو بیڈ روم کا آپ کے ڈور ہے یا جو بیچ کے ہال کا آپ کا ڈور ہے، تو بیچ کے ہال کا ڈور دراصل دنیا ہے اور مین گیٹ آخرت ہے۔ اگر آپ مین گیٹ کو ٹارگیٹ بناتی ہیں تو خود بخود آپ کو کون سے دروازے سے گزرنا پڑے گا؟ جو دروازہ آپ کو ملے گا وہ آپ کی بیڈ روم کا یا آپ کے ہال کا دروازہ ہوگا۔ اور اگر آپ صرف ٹارگیٹ بیڈ روم کے دروازے کو یا ہال کے دروازے کو بناتی ہیں، تو آپ وہ مین گیٹ سے محروم ہو جائیں گی۔ تو جو مین گیٹ ہے وہ آخرت ہے، اور جو ہال کا دروازہ ہے وہ دنیا ہے۔ تو مین گیٹ کو ٹارگیٹ بنائیے، آخرت کو ٹارگیٹ بنائیے۔ دنیا سے تو آپ کو دنیا سے گزرنا ہی گزرنا ہے، آپ کو ملے گی ملے گی دنیا، جتنی اللہ تعالیٰ نے قسمت میں رکھ دی ہے اتنی دنیا ضرور ملے گی۔ لیکن اگر آپ صرف دنیا کو مقصد بناتی ہیں اور آخرت کو فراموش کر دیتی ہیں، تو آپ بتائیے کتنی بڑی محرومی ہوگی نا یہ، کیونکہ اصل زندگی تو کون سی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جیسے وہ ایک چھوٹی سی مثال ہمیشہ جس سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، کہ آپ سے کہا جائے کہ اچھا تھوڑے دن کے لیے گزارا کر لو اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں، ابھی کچھ دنوں کے بعد تم کو ایک محل دے دیا جائے گا، تو انسان اس محل کی تمنا میں وہ فی الحال کچھ دن کے لیے وہ چھوٹے موٹے گھر میں گزارا کرنا پسند کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو بس یہی حال ہے کہ دنیا میں اگر کچھ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو تھوڑے دن کی تکلیف ہے، تھوڑے دن گزارا کرنا، اس کے بعد جنت کی ابدی نعمتیں ملنے ہی والی ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا حدیث میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، کیا صفت بتائی گئی اس کی، کوالٹیز کیا تھی جنت کی بالا خانوں کی؟ جو ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اگر ہمیں چاہیے وہ بالا خانے، اس کے لیے دنیا میں تھوڑی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ آخرت بغیر کوشش کے نہیں مل سکتی۔ یہاں پر دو دفعہ لفظ آیا ہے، دو دفعہ ذکر کیا گیا کہ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا، کوشش کرے کیسی لہا اس کے لیے سعیہا جیسی کہ ہونا چاہیے. تو دو دفعہ ذکر ہے کہ کوشش کرنی ہے, اور کوشش پھر اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنی, کوشش ہم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنی ہے. مسلسل محنت, مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے جیسی کہ کوشش کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو لہا وسعیہا سعیہا کے ساتھ میں وہ مومن بھی ہو. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے فرسٹ جو شرط ہے وہ ایمان ہے, ایمان کے بغیر داخلہ ہی نہیں ہوگا. تو کوشش بھی کرے پھر وہ مومن بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے سارے لوگوں کی جو کوشش ہوگی وہ قابل قدر ٹھہرے گی, ان کو اس کے بدلے دیا جائے گا. اب کیا کوشش ہو سکتی ہے آپ بتائیے, کوشش کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر تو بس فعی کہہ دیا گیا ہے, سین این یا سعی. جی ایمان اور عمل صالح, تو وہ کیا عمل ہوں گے, وہ کیا کوشش ہوگی, وہ کیا سعی ہوگی؟ کیا جنت میں جس نے جنت کو اپنا ٹارگیٹ بنایا ہو کیا وہ میٹھی نیند سو سکتا ہے دنیا میں؟ آپ بتائیے. جی عمل ہو جس میں تقویٰ ہو, اخلاص ہو, جتنے فرائض ہیں ان سب کی پابندی ہو, سارے فرائض آ جاتے ہیں, جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہوں وہ سارے کام ہوں, چاہے وہ نفل کے درجے میں ہو یا سنت کے درجے میں ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, اللہ کے رسول نے پابندی کی ہے, جس سنت کے مطابق ہو. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز ہی پڑھتے تھے یا آپ نے سب کی مدد بھی کی؟ بیک وقت آپ نے بہت سارے کام کیے, آپ کا اخلاق بہترین تھا, آپ ایک اچھے والد تھے, اچھے شوہر تھے, اچھے دوست تھے, اچھے نبی, ایک نبی بہترین نبی تھے, نبیوں میں سب سے بہتر الحمدللہ. پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اچھے پڑوسی تھے, آپ کا اخلاق بہترین تھا, کتنے سارے کام کیا آپ نے بیک وقت, علم پھیلایا, جہاد پھیلایا, قرآن پر پڑھ سناتے تھے, تربیت اور تزکیہ کرتے تھے. تو آپ نے سعیہا سعیہا کوشش, جیسے کہ کوشش کرنی چاہیے. تو صرف فرائض کو پورا کر لینا وہ بھی کافی نہیں ہوگا, یا پھر فرائض کو چھوڑ کر صرف نوافل کی پابندی کرنا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو آپ کو ہر فیلڈ میں کرنا ہے کچھ نہ کچھ کام, کوشش کرتے رہنی ہے, مسلسل جدوجہد, مسلسل عمل. جی آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو, آپ کا رویہ اچھا ہو, آپ کے تعلقات ہی, آپ اپنی طرف سے سب کے ساتھ خیر خواہی چاہیں. ہاں سامنے والے کو چھوڑ دیں ان کے حال پر, لیکن آپ اپنی طرف سے خیر خواہی چاہیں دوسروں کی. تو یہی چیزیں, یہی تو کوششیں ہیں اصل میں, یہی کوشش ہے. اور آپ دیکھیے کوشش کے لیے کبھی بھی کہ کوشش بغیر کچھ کام کیے ہو جاتی ہے, کوشش کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, کیا ہے اس کوشش کے معنی؟ آپ کو کچھ نہ کچھ اٹھا پٹک کرنی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ ہلنا جلنا ہے. بیٹھے بٹھائے ہو سکتا ہے یہ کام؟ آپ بتائیے. بیٹھے بٹھائے نہیں ہو سکتا نا, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جیسے ہمیشہ وہ مثال ہم لیتے ہیں نا کہ اچھا کھانا بنانا ہے, آپ نے کہ اچھا میرا بہت دل چاہ رہا ہے آج بریانی کھانے کو, میرا بہت دل چاہ رہا ہے قورمہ کھانے کو. اب یہ اگر آپ کو ایسی ہیوی ڈش کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو صرف آپ کے بولنے سے ہو جائے گا وہ ڈش بن کر تیار آپ کے سامنے آ جائے گی؟ ایسا ہوا کبھی؟ آپ بتائیے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ کو خود اٹھ کر کوشش کرنی پڑے گی, آپ کو خود بنانا پڑے گا, تبھی وہ ڈش آپ کے سامنے آئے گی. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ڈش کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے تو جنت کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ جنت ایسے ہی بیٹھے بٹھائے ہم کو مل جائے گی, بس کہ صرف ہم نے چاہا کہ مجھے جنت مل جائے, اللہ تعالیٰ بس میں دعا کرتی رہوں کہ جنت ملے اور مل گئی جنت. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اس کے لیے تو کوشش کرنی ہوگی آپ کو. یہاں پر آخرت کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہا گیا, آخرت ویسے نہیں مل سکتی, اس کے لیے آپ کو لازماً کوشش کرنا ہوگا, جدوجہد کرنی ہوگی, محنت کرنا ہوگا, مسلسل انتھک محنت, مسلسل یعنی تھوڑا سا کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے, اکتفا نہیں کرنے کے اچھا بس بہت چل گیا, بہت ہو گئے نیک کام, نہیں نعوذ باللہ, مسلسل کرتے رہنا ہے. ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے, کیا بیٹھ گئے تھے یہ لوگ کہ بس بہت اللہ کے رسول کے ساتھ تو زندگی میں جو ان کی نیکیاں کرنا تھی بہت کر لی, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ لوگ اور زیادہ تیز ہو گئے تھے نیکیوں میں. تو بغیر کوشش کے ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں کوئی اچھی نوکری تو مل جائے, یا بغیر کوشش کے بعض اوقات ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کو کچھ مل جائے, دولت, شہرت, عزت, کچھ بھی, لیکن بغیر کوشش کی آخرت نہیں مل سکتی. آخرت کو پانے کے لیے, جنت کو پانے کے لیے, آخرت کے بلند درجات کے لیے لازماً آپ کو کوشش کرنی ہی ہوگی. تو ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا وہو مومن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو کوشش کرنے والے لوگ ہوں اور ہماری کوشش کے قابل قدر بھی ٹھہرے انشاءاللہ. ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان چیز دیے جا رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے, تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. ورنہ ملامت زدہ اور بے یار مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو, نہ انہیں جھڑک کر جواب دو, بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے اور جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. وآتی ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فضل خرچی نہ کرو. فضل خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. رشتے دار کو اس کا حق دو, مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ احکامات دیے گئے ہیں کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پیچھے صحیح کی بات آئی تھی کہ تم اس کے لیے آخرت کے لیے کوشش کرو, اور اب کیا کوشش کرنا ہے آگے ساری چیزیں بتا دی گئیں. سب سے پہلے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ شرک سے ہٹے رہنا ہے, صرف کے قریب بھی نہیں جانا ہے, صرف ایک رب کو ماننا ہے, صرف اللہ کی بندگی کرنا ہے, پھر والدین کی خدمت کرنا ہے. اور والدین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے تم اپنے کندھے جھکا کر رکھو. یہاں پر جو جناح کا لفظ آیا ہے کہ جو ونگز ہوتے ہیں پرندے کے, تو ان کے اس زمانے جاہلیت میں عربی زبان میں پرندے کا اڑنا دراصل اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ کوئی اوپر اڑ رہا ہے تو مطلب کوئی تکبر کر رہا ہے. اس کے لیے بھی یہ لوگ لفظ استعمال کیا کرتے تھے. تو یعنی تم کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو کہ تم اگر جوان ہو گئے ہو تو ہواؤں میں اڑ رہے ہو, تم بڑی چیز بن گئے ہو کہ میں تب انڈیپینڈنٹ ہوں, میں تمہارا محتاجی, میں جو چاہے کروں, کندھے اچکاؤں والدین کے سامنے. تو نہیں, تم ابھی بھی ویسے ہی ہو جناح الذل. تم اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو. تم کتنے بھی بڑے بن جاؤ تم والدین سے بڑے نہیں بن سکتے. تم والدین کی اولاد ہی رہو گے. جس طرح سے انہوں نے بچپن میں تمہاری پرورش کی تھی. سب سے زیادہ محتاج اگر کوئی ہوتا ہے تو انسان کا بچہ ہوتا ہے. جانور کے بچے پیدا ہوتے سے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, خود سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر سب سے زیادہ اگر کوئی محتاج ہوتا ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے. اور انسان کے بچے کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی کیئر کرے, ورنہ وہ وہیں ختم ہو جائے. تو یہ والدین تھے تمہارے, تو جنہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ اتنا رحم کا معاملہ کیا, لہٰذا اب تم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. اور اف تک نہ کہو. اف بہت چھوٹا سا جملہ ہے, ہم سب جانتے ہیں, لیکن یہ اف یہ بتایا گیا کہ یہ چھوٹا سا جملہ بھی تم کہنے کے حقدار نہیں ہو اپنے والدین کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے وہ تمہاری زندگی کے لیے تھا. اور اگر اولاد کچھ کرتی ہے تو انتظار کرتی ہے اولاد کے والدین کب مرتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں, ہمیں یہ ایک بیڈ روم بھی مل جائے. نعوذ باللہ, اس طرح سے آج ہمارا حال ہو گیا ہے. تو اگر آپ اف کہتے ہیں زور سے تو یقین جانے کے چراغ اگر سامنے رکھا ہے آپ کی, تو آپ کے اف کہنے سے بجھ جائے گا. تو تمہارے ایک چھوٹے سے جملے کہنے کی وجہ سے, اف کہنے کی وجہ سے تمہارے والدین کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے. جو ایک ان کے دل میں خوشی ہے وہ خوشی مر سکتی ہے تمہارے بدتمیزی والے رویے سے، تو لہٰذا تم کتنے بھی بڑے بن جاؤ اپنے والدین کے سامنے تم بڑے نہیں بن سکتے، ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں، ہم سب کو چھوڑ کے گزرتے صرف تبذیر کو دیکھ لیتے ہیں کہ تبذیر کیا ہوتی ہے۔ تبذیر جیسے کہ اسراف کا بھی لفظ آتا ہے اور تبذیر کا بھی، اس میں کچھ لوگوں نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے، کچھ کہتے کہ تبذیر الگ چیز ہے اور اسراف الگ چیز ہے، لیکن دیکھا جائے تو دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ اور وہ اسی معنوں میں آئیں گے کہ جب انسان اپنی جائز ضروریات پر بھی حد سے زیادہ خرچ کرے، وہ سب اسراف اور تبذیر میں آئے گا۔ کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اچھا ہم تو جائز چیز پر خرچ کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں بچوں کا، یا پھر ہم اپنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ خرید رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں ہوں یا بچوں کے نکاح ہوں یا کچھ بھی ہو، جائز چیز ہی کیوں نہ، تو جائز چیز میں حد سے زیادہ خرچ کرنا وہ بھی دراصل تبذیر یا اسراف ہوگا، اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا وہ بھی اسراف اور تبذیر ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مبذرین ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ اور میں یا ہم میں سے کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرے گا؟ حالانکہ ہم میں سے کسی نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم بننا پسند کریں گے شیطان کا بھائی؟ لیکن انڈائریکٹلی اسراف کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی کام کریں گے، ہم خود شیطان کے بھائی بننا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ کہاں ہم حد سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، کہاں ہم اسراف کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو مطلب اللہ نہ کرے کہ پھر وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر ان سے، یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ تم ابھی اللہ کی اس رحمت کو جس کی تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی کوئی اگر قرض مانگنے آتا ہے رشتہ دار اور آپ کے پاس نہیں ہے ابھی، تو اچھی بات کی جائے، ان سے جھڑکا کر جواب نہ دیا جائے یا بدتمیزی نہ کی جائے، روڈ لہجے میں بات نہ کی جائے۔ وَلَقَدْ جَرِيَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو رزق کی بات آئی ہے، اور اس رزق کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ آگے وہی والی آیت آ رہی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مارکس نے جو نظریہ پیش کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس تیزی سے غذا نہیں بڑھ پا رہی ہے، جو سورسز ہیں وہ نہیں بڑھ پا رہے ہیں، لہٰذا اگر آبادی کو روکا نہ گیا تو کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوگا کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے رزق میسر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں اس کا نظریہ کس قدر غلط ثابت ہوا، کہ اس کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے آبادی تو کم کر لی، یعنی جو فیملی پلاننگ ہم کہتے ہیں، لیکن سورسز اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ جتنے کام انسان کرتے تھے 10 انسانوں کا کام ایک مشین کرنے لگی۔ ایسے ایسے بیج پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے زمین نہیں بھی گرو کرنا چاہتی ہے تو وہ گرو کر دیتی ہے، ایسے انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی۔ اور پھر اس قدر اناج پیدا ہونے لگا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر سال امریکہ میں کئی ٹن اناج 80 بلین لوگوں کے لیے جس سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے، 80 بلین، اتنا پورا اناج امریکہ میں زمین میں یا سمندر میں ڈم کر دیا جاتا ہے ہر سال۔ ہر سال سوچیں آپ ذرا۔ اور یورپ اور امریکہ میں لاکھوں ایکڑ زمین بیکار پڑی ہوئی ہے جس پر گرو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ گرو نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آلریڈی اتنا زیادہ گرو ہو رہا ہے، اور وہ لوگ کیوں یہ اناج ڈم کر دیتے ہیں؟ کہ اناج کی قیمتیں نہ گریں، قیمت کم نہ ہو۔ مارکیٹ میں اناج زیادہ آ جائے گا تو قیمت کم ہو جائے گی، لہٰذا قیمتوں کو زیادہ رکھنے کے لیے وہ 80 بلین لوگوں کے لیے جو کھانا جس میں بن سکتا ہے، اتنا اناج وہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر ایک طرف تو یہ حال ہے ان کا کہ ان کے جو پیٹس ہیں، ان کے روزانہ کے ان کے پیٹس کا جو خرچہ ہے وہ $1 پر ڈے ہے نارمل لوگوں کے یہاں کا، جو نارمل متوسط طبقے کے لوگ ہیں، $8 روزانہ ان کا ان کی بلی یا ان کے کتے کا خرچہ ہے. اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ خط غربت کے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو جبکہ بلی اور کتے اپنا کھانا باہر سے بھی پورا کر سکتے ہیں، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ اپنے پیٹس پر اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ان کو منرل واٹر کی عادت ڈالتے ہیں کہ ان کے پیٹس اب نارمل پانی، عام پانی نہیں پی سکتے، وہی منرل پانی پی سکتے ہیں. ان کے پیٹس کے لیے، بلی اور کتوں کے لیے پانی باہر ملکوں سے منگوایا جاتا ہے. یہ حال ہے، ایک طرف تو یہ حال ہے آپ دیکھیں، دوسری طرف غربت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو، کئی جو بچے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، وہ کچرا گھر کے پاس یا کچرے کے ڈبوں کے پاس گھومتے رہتے ہیں، وہاں سے کچھ سڑی جڑی چیز ہی اگر مل جائے تو بس وہ کھا لیتے ہیں. یہ غربت کا حال ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو ڈس بیلنس ہے، اور پھر اولاد کا قتل کرنا کہ ہم اتنے بچے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ افورڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ نعوذ باللہ آپ رسک پر قادر ہیں، رسک دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تین بچے کے بعد یا دو بچے کے بعد اگر پریگنینسی رہ گئی تو وہ جا کر ابارٹ کروا دیتے ہیں، کہتے کہ نہیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. آج کے دور میں بچوں کی تعلیم، اس پر اتنا پیسہ لگتا ہے، اسکولس کا خرچہ، ان کے کریئر بنانے کی فکر، تو ہم تو بس دو ہی بچوں کو افورڈ کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ کتنی اللہ کو بھولنے والی بات کرتے ہیں نا، کتنا بڑا تکبرانہ جملہ ہے کہ آپ افورڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے بھلا آپ بتائیے؟ آپ تو خود اپنے کھانے پر بھی قادر نہیں ہیں، تو بچوں کو کیا آپ افورڈ کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ ہم نرزق کو، ہم کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیں گے. سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جی. میں مسلمانوں ہی کی بات کر رہی ہوں، ابھی میں غیر مسلموں کی طرف گئی ہی نہیں ہوں. میں مسلمانوں کی بات کریں کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چوتھے سے پریگنینسی ہوئی، گھر میں ساس لے کر جاتی ہے ہاسپٹل کے، چلو ہاسپٹل اتنے بچے نہیں چاہیے، اور تین بیٹیاں ہوں گی تو چوتھی بیٹی کو تو ضرور کروایا جائے گا. کتنے گھرانے ایسے ہیں، اچھے اچھے گھرانے، کہ جہاں پر تین بیٹیاں اور چوتھی بیٹی، پتہ چلے کہ بیٹی ہے، لے کر چلے گا اس کو بھی ختم کروانے کے لیے، جان سے مار دینا چاہتے ہیں اس کو بھی، اور مار دیتے ہیں جان سے. یہ قتل ہے، اولاد کا قتل ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قتلہم کانا خطاً کبیرہ، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ بچوں کو ابارٹ کروانا، چاہے وہ ایک دن کی پریگنینسی کیوں نہ ہو. آپ کو پتہ چل گیا کہ پازیٹیو ہے، اور پازیٹیو ہونے کے بعد آپ نے کوئی انجیکشن لے لیا، کوئی ٹیبلٹ لے لی، آپ نے قتل کر دیا ایک آنے والی جان کو، آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دیا. یہ بڑا گناہ، گناہ کبیرہ ہے یہ. اور بھلا آپ مجھے بتائیے کہ یہ بچے تو اپنا رسک خود لے کر آتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اور کیوں ہم یہ آج بچوں کا، لڑکیوں کا قتل کیوں ہو رہا ہے؟ ابارشن کیوں کروائے جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچ کے کہ ان کی شادی ہم کیسے کریں گے، ان کی شادی کا بہت خرچہ آئے گا ہم کو. تو شادی کو ہم نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا بھلا بتائیے؟ کیوں مشکل بنایا ہم نے شادی کو؟ کیوں ہم نے لڑکیوں کو بوجھ سمجھ لیا؟ کیوں ہم بچوں کو، آج ہمارا بھی وہی حال ہو گیا، ہم کہتے ہیں کم بچے خوشحال گھرانا، ایسے ایسے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں غیر مسلموں کے کہنے پر. جو آج غیر مسلم کنٹریز ہیں، باہر کی جتنے یورپین کنٹریز ہیں، جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یہ سارے لوگ کہا جاتا ہے کہ ہر سال لاکھوں ڈالر، میں نام نہیں لوں گی، لاکھوں ڈالر ایک ملک ہمارے ترقی پذیر ممالک میں بھیجتا ہے، اس لیے کہ برتھ کنٹرول کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی ہی نہ بڑھے، اور ہم اس طرح سے ان کے دام میں، ان کے فریب میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ آج ان کے ملکوں میں یہ حال ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو 9 مہینے کی چھٹی دیں گے، اس کی فری سیلری دیں گے اس کو، اور اس کے علاوہ کچھ اور الاؤنس دیں گے اس کو ایڈوانس میں. تو وہ تو اپنی خواتین کو بچے پیدا کرنے پر اکسا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آبادی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائے گی. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جس کے پیدا ہو سکتے ہوں، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں. ہم کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے، ہم کیسے بدتمیز لوگ ہیں نا ہم مسلمان، کیسے، کیا کہنا چاہیے، نافرمان کہنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو، کہ اپنے نبی جنہوں نے کہا تھا کہ زیادہ بچے پیدا ہو سکیں جس سے، ایسی خاتون سے نکاح کرو، اور ہم ہوتے ہیں بچے تو اس کو روک دیتے ہیں. بچوں کو ہم پیروں کی بیڑیاں اور زنجیر سمجھتے ہیں. آج کل کی عورتیں اتنی آرام پسند ہو گئی ہیں، نہ پریگنینسی چاہتی ہیں، نہ ڈلیوری کی تکلیف اٹھانا چاہتی ہیں، نہ بچوں کی پرورش کی تکلیف اٹھانا چاہتی ہیں۔ کتنا بڑا درد ہے نا بچوں کی پرورش کرنے پر، لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر، کہ جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے بچیوں کی پرورش کی اور ان کا نکاح کر دیا۔ لیکن آج تک نے بچوں کو جی کا جنجال سمجھ لیا ہے، ہمارے پیروں کی بیڑی سمجھ لی ہے، فگر خراب ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 کہتے ہیں۔ بس دو ہی اچھے ہیں، کون مصیبت جھیلے، کون بچوں کی کو واش روم لے جائے، کون ان کی صفائی کرے، کون ان کو نہلائے۔ جس کی تین ہو جائے کہتے ہیں یا اللہ تین بچے ہیں، چار تو پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے، پانچ تو کہتے کہ پکے تم تو کٹر شدت پسند مسلمان ہو تم کو اگر پانچ بچے ہیں، اور چھ اور سات تو پھر تو سوچ لیجیے کہ مذاق اڑانے کا کیا حال ہوگا ان کا۔ اچھا ویٹ کریے ایک منٹ، میں دیکھتی ہوں انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم تو نہیں ہے۔ جی کیا ہم لوگ بات کر رہے تھے 172 جو کنٹریز ہیں اس میں ابارشن کروانا لیگل ہے، لیگلائز قرار دے دیا گیا ہے۔ 50 ملین ابارشن دنیا میں ہر سال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مالتھس کا نظریہ تھا کہ آبادی 4+4 نہیں بلکہ سوری 4+4 8 نہیں بلکہ 16 کی طرح بڑھ رہی ہے، 4 × 4۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے ایک نظریہ پیش کیا اور نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر وہ مالتھس پر یقین کرنے لگے، اور آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے ملک کے حکمران تو اتنا زور دیتے ہیں کہ اب کیا کہیں، جو جملہ زبان سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم لوگ بک چکے ہیں نا، دوسروں کے ہاتھوں بک چکے ہیں ہم لوگ، کہ ہمارے مائی باپ کوئی اور بنے بیٹھے ہیں، جو آپ حکم دیں گے سرکار ہم وہی کریں گے، جیسا آپ کو کرنا ہے ہم اپنی رعایا کو وہی احکامات دیں گے۔ ہم نے ایسے ایڈورٹائز بنائے، ٹی وی پر ہمارے ایڈ آپ دیکھیں گے، کم بچے خوشحال گھرانا، اور کیا آتے ہیں، ہم دو ہمارے تو یا ہم دو ہمارا ایک۔ پہلے انڈیا میں بتایا جاتا تھا کہ دو میاں بیوی اور تین بچے بتائے جاتے تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دونوں میاں بیوی اور دو بچے بتائے جاتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اور اب کچھ سال پہلے جب بھی انڈیا جاتے ہیں چھٹی تو وہ لگے رہتے ہیں نا، جگہ جگہ بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹی گئی تو ہم دو ہمارا ایک، اب بس ایک ہی بچہ چاہے بیٹا یا بیٹی ہو۔ اب پتہ نہیں اگلے سال جائیں گے انڈیا تو کیا دکھائی دے گا کہ بس ہم دو ہمارے بچے ہی نہیں ہو۔ یعنی کیا آپ انسان کیسے زندگی گزارے، کیسے جیے؟ اور پھر آپ نے کہ کم بچوں کی وجہ سے آپس میں بچوں میں کتنی زیادہ، یعنی پھر بچوں کو ہم نے اتنی آسانیاں فراہم کر دی کہ ہمارے بچے محنت کوش نہیں بن پاتے، ان کے اندر شیئرنگ کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر زیادہ بچے گھر میں ہوتے ہیں تو بچوں میں شیئرنگ کا جذبہ ہوتا ہے، کم بچوں کی وجہ سے انہیں بچوں پر بس توجہ ہے ہماری، پھر بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری بیٹیوں میں نہ وہ برداشت کرنے کی قوت ہے کہ وہ سسرال جا کر کچھ تھوڑی بہت چیزیں برداشت کر سکے، یا کم از کم صرف اپنے شوہر کی بات برداشت کر سکے، کیونکہ گھر میں کوئی اس کا ساتھی تھا ہی نہیں، اس کو شیئر کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو ایک چیز کے نقصان سے سب چیزیں کتنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں آپ دیکھیں۔ تو یہ ٹی وی پر سارے جو ایڈ آ رہے ہیں یہ سب غیر مسلموں کی وجہ سے ہے، اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اور لڑکیوں کو بوجھ سمجھ لیا ان کے جہیز کی وجہ سے، ان کی شادی کی وجہ سے۔ تو ہم یہ جہیز کی رسم کا خاتمہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور غیر مسلموں کی سازشوں کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ آج ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو، یہ نسل کشی پر اتر آئے کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو۔ ہمیشہ اسکولیں ہی برباد کی جاتی ہیں، ہمیشہ غلطی سے کوئی بھی چیز گرتی ہے تو اسکولوں پر ہی گرتی ہے، تاکہ مسلمانوں کے بچے ختم ہو جائیں۔ یا پھر برتھ کنٹرول کی بات کی جاتی ہے تو مسلمان کنٹریز میں کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بہت بچے ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو کسی طرح سے برتھ کنٹرول پر اکساؤ۔ ٹیچرز کو پلان دے دیا گیا کہ تمہاری نوکری اسی وقت قائم رہے گی جب تک کہ تم سال میں 25 یا 15 کیس ایسے نہ لاؤ کہ تم سرٹیفکیٹ بتاؤ کہ عورتوں نے فیملی پلاننگ کا آپریشن کروا لیا ہو، یعنی بچے بند بچے نہیں ہوں گے۔ ٹیچرز کو جاب بھی صرف لگے گی، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے 25 لوگوں کو یا 25 عورتوں کو، اور نہیں کس نے کیا آپریشن تو کروانے لگاتے ہیں وہ لوگ، خود ہمارے مسلمان ٹیچر۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقل دے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ اپنے نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ پیمانے سے دو تو پورا بھرپور دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ وَلَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہوگی۔ یہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے، لیکن وقت کی کمی ہے، یعنی ہم کو جو ہم سے ریلیٹڈ جو چیزیں اس کے بارے میں ہمیں بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ میرے ہاتھ، پیر، کان کیا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان سب کے بارے میں پوچھو جی، میرے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، میں آنکھوں سے کیا چیز دیکھ رہی ہوں، میں ہاتھوں سے کیا کام کر رہی ہوں، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا مجھے اس کے پیچھے لگنا ہی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اس آیت میں ایک طرح سے بہت گہری بات کی گئی ہے کہ تھرڈ پرسن سے یا سیکنڈ پرسن سے میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، کہ دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا، مجھے دوسروں کی کھوج میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ مجھ سے کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ میرے اپنے خود کے بارے میں۔ تو مجھے اپنے آپ کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ میں خود کیا کر رہی ہوں، میرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں، میرے پیر کیا کر رہے ہیں، میرا دل کیا سوچ رہا ہے، خیر خواہی ہے یا نہیں، اس کے اندر کی کہیں کینا اور حسد تو نہیں بھرا ہوا ہے۔ تو کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی بات پرس ہوگی۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یعنی پیچھے سے جو رکو چلتا آ رہا تھا، جو باتیں تھیں وہ اب یہاں جا کر ختم ہوئی ہیں، کہ ایک کے بعد ایک اتنی بہترین اخلاقی تعلیم دی گئی ہیں کہ ہم اگر ان چیزوں کو اپنا لیں تو یقین جانے کہ ایک بہترین سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ قائم ہو جائے، ہمارے اندر کے بھی حالات سدھر جائیں اور باہر کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اور تکبر کی بات یہ ہے کہ زمین پر تکبر سے نہ چلو، کیونکہ جب انسان کے دل کے اندر غرور سماتا ہے یا اس کے دماغ میں ایک طرح سے خنس بھرتا ہے، تو سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے اس کی چال پر پڑتا ہے، اور چال بتاتی ہے کہ تکبر میں مبتلا ہے۔ تو گردن اکڑا کر نہ چلو، نہ ہی تکبر کرو، کیونکہ تکبر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا آپ بھلا بتائیے؟ کیا پہاڑوں کی بلندی کو ہم سر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زمین کو پھاڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہماری تو کچھ مجال ہی نہیں۔ ہم تو اگر پہاڑوں کو سر کرنا چاہیں یا زمین کو پھاڑنا چاہیں تو ہم اپنا سر مارے، ہمارا سر پھوٹ جائے گا لیکن زمین نہیں ٹوٹے گی، یا زمین میں شکاف نہیں ہوگا۔ تو انسان اپنا خود ہی نقصان کرتا ہے تکبر کر کے، اور تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ تکبر ایک بہت ہی بری بیماری ہے، اور تکبر کی جو ڈیفینیشن تھی وہ اللہ کے رسول نے کیا بتائی تھی کہ بطر الحق و غمط الناس، کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، کہ جو ایک حق بات آپ کے سامنے آتی ہے، جو اچھی بات آتی ہے اس کو ڈینائی کر دینا، اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو سپیریئر، دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ تو ایسا کبھی نہ سمجھے کہ میں بہت اچھی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میرے حق کا تو کھانا ایسا بنتا ہے کہ بس لوگ واہ واہ کرتے رہ جائیں، میں ایسی، میں ویسی، اور دوسرے سب فلاں 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 فلاں، یہ سب کے شوہر ان سے ناراض ہیں، بس میں بہت اچھی ہوں، میرے شوہر مجھ سے راضی ہیں، میرے خاندان والے، ان کی زبان پر بس میری ہی تعریف ہے۔ تو میں نہ کر کے رہیں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں صلاحیت رکھی ہے، کچھ لوگ اس کو شو نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ شو کرنے کا جن کو عادت ہوتی ہے وہ شو کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھو، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملامت زدہ اور بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے رب بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں نا کہ جیسے ابھی اس دن بھی ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کنکریوں سے بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ تو پہاڑ، شجر، حجر، ہم سب جانتے، بظاہر ہم کو نظر نہیں آتا لیکن یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جو پودے ہیں، پیڑ پودے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک اپنی نماز کا تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ تو ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ان کی اطاعت کی دراصل یہ تسبیح ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو ہر کوئی ان کا ساتھ دیتا تھا، سرین سرین ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے۔ سبحان اللہ، تو جب یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں دنیا میں، سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ ہر چھوٹی سی چیز ہم کیوں نہ دیکھیں یا بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو، ہم کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے کہ پاکی کس کی ہم کو بیان کرنا ہے، تعریف کس کی ہم کو کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ایمان نہ لانے کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر صرف کفر پڑ جاتے ہیں، اور پھر ان کے کان اس دعوت کے لیے بند ہو جاتے ہیں جو قرآن کہتا ہے یا پیش کرتا ہے، اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بہتر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ فقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. تیرا رب زمین اور آسمان کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت سے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. یہاں پر جن کو یہ پکارتے ہیں قبر والے ہو سکتے ہیں یا بت ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی پیر ولی مرشد، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وسیلہ سے مراد یہاں پر قربت کا ذریعہ ہے. اور وسیلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ آپ ان کو پکڑیں گے تو جنت میں جائیں گے. نہیں، وسیلے کا مطلب یہ اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو وہ وسیلہ کہلاتا ہے. کیونکہ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے کسی انہیں تلاش کرنا، کسی کے پاس جانے کے لیے کوئی راستہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ شرک، اور نہ ہی کسی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اور صرف بتوں کے آگے جھکنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ کسی انسانوں کو وہ درجہ دینا جو اللہ کے برابر ہے، یا ان انسانوں کو کسی چیز کا مالک سمجھنا کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، یا یہ سیڑھی ہے جو جنت تک جانے کا ذریعہ بنیں گے، یہ سب بھی شرک میں آ جائے گا. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے. اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ ریت اور سمود کو ہم نے اعلانیاں اونچی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے. یہاں جس درخت کی بات کی گئی ہے، شجرۃ الملعونہ، یہ زقوم کے درخت کی بات ہے جو جہنم کی جڑوں سے نکلے گا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیک کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تو اس سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. یہاں پر شیطان نے جو چیلنج کیا تھا، یہاں پر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ کچھ اور انداز سے بات کی گئی تھی. اور یہاں پر خاص طور سے کہا گیا ہے کہ جو لفظ اس نے استعمال کیا تھا کہ لَأَحْتَنِ كَنَّ، کہ اگر تم مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیک کنی کر ڈالوں گا، بس کچھ ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. تو تحنیک بھی اسی سے نکلا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ بچپن میں پیدا ہوتا ہے تو تحنیک کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم اس کو گھٹی پلاتے ہیں، یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ نے جب بچہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کھجور کو کچھ سبا کر اس کا لعاب بچے کو چٹایا. تو اس کو تہنیت کرنا کہتے ہیں، اور گھٹی انہیں سے پلائی جاتی ہے جو گھر کے بزرگ یا نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو شیطان بچپن سے بچے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے وہ بچے کے ساتھ لگ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اس پر قبضہ کر لے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان ماں کو کتنا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے والدین کو، کہ وہ اگر شیطان سے اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے کیا تھا، دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو، ضروریت تک کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ تو ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا کرتے رہیں کہ شیطان مردود سے ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ پھر اس نے کہا تھا جو جو اس نے بات کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تو سمیت ان سب کے لیے جہنم بھرپور جزا ہے۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان کو کس کس چیز کی پرمیشن ہے، کیا کیا وہ کر سکتا ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری ایک فوج ہے، پیدل بھی ہے، سوار بھی ہے، یعنی ہر طرح کی نفری اس کے پاس ہے۔ اور جو شیطان جن اور انس ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں، وہ سب شیطان کے ساتھی اور چیلے ہیں، اس کی فوج، اس کی سپاہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ تو مسلسل ہر وقت ہر لمحہ کام میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتے رہتے ہیں۔ اب انسان کو کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ ہم شیطان مردود سے کس طرح بچ سکتے ہیں، وہ کیا چیزیں جو شیطان کو دور بھگا سکتی ہیں۔ اذان کی آواز سے شیطان دور بھاگتا ہے، ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے، اس میں دعا، اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اس نے تو سوار اپنے وہ لے کر آیا یا لے کر آتا ہے اور مسلمانوں کو بہکاتا رہتا ہے، سبھی انسانوں کو بہکاتا رہتا ہے۔ کس طرح سے وہ اپنی آواز کے ذریعے سے آج شرک کرنے لگاتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے، کہ یا اللہ کہنے کی بجائے کچھ اور الفاظ استعمال کرتا ہے، یا غوث، یا ولی، یا علی، اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ آواز میں بھی اس نے کیا کیا، ساجھا لگا دیا اس نے۔ اس زبان سے جس سے اللہ کا ذکر نکلنا چاہیے تھا، اس نے کیا کیا، بتوں کا نام یا قبر والوں کا نام لینے لگایا۔ تو کسی کو قبر میں لیتے ہوئے لوگوں کو یا کہہ کر مخاطب کرنا یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اس کی میوزک ہے، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ میوزک کے بغیر آپ کو گزارے ہی نہیں، کہیں پر بھی، چاہے وہ نیوز ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے کھلونے ہی کیوں نہ ہو، ہر کھلونوں میں، نیوز میں، سب جگہ میوزک ہی میوزک ہے۔ دراصل یہ میوزک شیطان کی آواز ہے۔ وہ قرآن سے آپ کی دلچسپی بڑھنے نہیں دے گا، وہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے آپ کو کہے گا کہ اچھا بور ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے وقت وہ آپ کو تھپکیاں دے کر سلا دے گا، قرآن کی آواز اچھی نہیں لگے گی، لیکن میوزک کو وہ کہے گا کہ یہ روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ، کہ روح کی غذا کیا ہے، قرآن ہے۔ تو الٹی پٹی پڑھا دی اس نے آج دنیا کو، اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ روح کی غذا میوزک میں ہے، جبکہ الٹا اس کا معاملہ ہے کہ روح کی غذا تو اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے اس میں ہے، نہ کہ میوزک میں۔ پھر ان کے اوپر وہ اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کی اولاد اور مال میں ساجھا لگا۔ اولاد اور مال میں کس طرح سے شیطان ساجھا لگاتا ہے، کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بعض اوقات انسان اس کے شکریہ کے لیے درگاہوں پر جاتا ہے، قبروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنے کہ ان کی وجہ سے اولاد ملی ہے۔ تو جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کا شکریہ وہ کس کو ادا کر رہے ہیں، انسانوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، انسانوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اولاد کی وجہ سے وہ الٹا شرک میں پڑ گئے۔ بعض اوقات لوگ ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ کئی سال تک اولاد نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، تو وہ ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ ان کا بن جاتا ہے کہ بس یہ ڈاکٹر ہی کی وجہ سے ہوا، نعوذ باللہ۔ یا پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہی اولاد جو اللہ تعالیٰ جو اولاد سے، جس اولاد سے نوازتا ہے، اسی اولاد کو اس طرح سے پروان چڑھاتے ہیں کہ ان کو دین کی کوئی تعلیم و تربیت نہ دی جائے۔ قرآن پڑھانے کے لیے کہو تو کہیں گے اچھا اتنے چھوٹے بچے پر قرآن کا بول چال بھی نہیں، لیکن ہاں ان کو فرینچ سکھوائیں گے، ان کو انگلش سکھائیں گے، ان کو دوسری ساری لینگویج سکھائیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلش کی ABCD آتی ہے، آپ بتائیے جب اے جے سے بھی آتی ہے تو کیا الف با تا سا نہیں آ سکتا ان کو؟ ان کو پوری پوری ریمس یاد ہوتی ہیں، کے جی کے بچوں کو، نرسری کے بچوں کو پورے بابا بابا بلیک شیپ اور پتہ نہیں کون کون سی پوائنٹس، وہ ساری پوائنٹس بچے رٹ لیتے ہیں، لیکن ان کو سورے ہم نہیں پڑھانا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ لو اتنے چھوٹے بچوں پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، قرآن کے اتنے بھاری الفاظ بچے کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ نے خود اس کو بھاری بنا لیا نا. عربی نہیں سکھائیں گے کیونکہ قرآن کی لینگویج ہے، لیکن انگلش ضرور سکھائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ سکھائی جائے، ضرور سکھائی جائے. آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں انگلش میں اچھی نیت کے ساتھ، لیکن پھر قرآن کی زبان کو کیوں وہ دوسرا درجہ اور دوسری زبانوں کو کیوں پہلا درجہ؟ میتھ کی، انگلش کی، سائنس کی ٹیوشن ہم بچوں کو لگائیں گے، لیکن ہم عربی کی ٹیوشن کبھی نہیں لگاتے. ہمارے بچے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو یہ سب کس نے سازے لگایا ہماری اولاد نے؟ یہ سب شیطان نے لگایا. اس طرح سے وہ بہکاتے ہیں ہم کو، اس طرح سے وہ پٹی پڑھاتے ہیں ہم کو کہ جی ہاں تین تین سال میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں، لیکن عربی پڑھنے کے لیے مدرسے میں نہیں ڈالا جاتا. کہتے ہیں بچوں پر بوجھ ہو جائے گا. قرآن حفظ کرنا کہتے ہیں بہت بڑا کام ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے بچے پوری پوری سائنس کی بک رکھ لیتے ہیں. سال بھر جو سلیبس آتا ہے ہمارے بچے کرتے کیا آپ بتائیے؟ کس طرح سے ہمارے بچے 12-12 گھنٹے پڑھتے ہیں یہ ساری پڑھائی کے لیے، اور 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نہیں ہم نکال سکتے. مائیں کہتی ہیں کہ قرآن ابھی نہ پڑھو، کئی لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسکول کے رزلٹ کے لیے اتنی فکر اسکول کے رزلٹ کے لیے، اسکول کی پڑھائی کے لیے، کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، 2nd کلاس کے بچے 3rd کلاس کے بچے ان کو ٹیوشن لگا رکھی ہے، لیکن یقین جانے کہ ابھی تک بچوں کا قاعدہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ان کو الف با تا سا بھی نہیں آتا. 10 سال کی بچی ہے، اس کو کوئی سورہ نہیں یاد ہے نماز میں پڑھنے کے لیے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیے؟ کس نے سازہ لگایا ہماری اولاد میں؟ یہ شیطان نے. شیطان نے اس طرح سے ہم کو الٹی پٹی پڑھائی ہے کہ اس نے جو پرائیورٹیز تھی ہماری، جو اہم چیزیں تھیں، اس کو غیر اہم بنا دیا اور غیر اہم کو اہم بنا دیا. تو اولاد میں سازہ لگا اور ان کے اموال میں بھی سازہ لگا. ہمارے مالوں میں کیسے شیطان کا حصہ ہے؟ یہی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کو حلال جگہ خرچ کر کے، رشتہ داروں پر، مستحق افراد پر خرچ کرنے کی بجائے ہم صرف اپنی خواہشات میں پیسہ اڑا رہے ہیں، ریاکاری میں، دکھاوے کے لیے، یا پھر گناہوں کے کام پر. کتنی بڑی بات نہیں کہ انسان اپنا پیسہ دے دے اور گناہ مول خریدے، پیسے دے کر گناہ خریدے. جو سنیما ہال کی ٹکٹیں ہیں، یا جتنی بھی گناہوں کے کام ہیں، میوزک کنسرٹ ہیں، یہ سارے جہاں پر اس کی ٹکٹیں اتنی مہنگی ملتی ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ پیسے دے کر آپ نے گناہ خریدا نا. کہ ایک میوزک والی محفل میں آپ گئے، کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام تو نہیں کیا وہاں پر، اور اپنا پیسہ بھی ضائع کیا. جی، ناجائز کاموں پر، یہ ساری چیزوں میں. تو اس طرح سے شیطان نے ہمارے مال میں حصہ لگایا، ہماری اولاد میں حصہ لگایا. تو اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، اولاد کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے دنیا کا بندہ بنا دینا، اولاد کو کہ فجر کی نماز کے وقت بچے کو بلینکٹ اڑا کے سلا دیا جائے کہ رات بھر میرا بچہ پڑھتا رہا، فجر کی نماز گئی تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن میرے بچے کا ایک نمبر کم نہیں ہونا چاہیے. پیرنٹس ڈے تو میں چھوڑوں گی نہیں کبھی، بھلے ہی میں کچھ اور چھوڑ دوں، لیکن مجھے اپنے بچے کے بارے میں بہت کنسرن رہنا ہے. مجھے ٹیچر سے معلوم کرنا ہے کہ میرے بچے کا پرفارمنس کیا رہا سال بھر. لوگ اتنا اس کے پیچھے مطلب کریزی ہوتے ہیں کچھ لوگ تو، کہ نہیں، ہر ٹیچر سے ملنا ہے، ہر ٹیچر سے پوچھیں گے اپنے بچے کے بارے میں، اچھا فلاں سبجیکٹ میں کیسا ہے میرا بچہ، فلاں سبجیکٹ میں کیسا ہے. کبھی عربی ٹیچر کے پاس گئے آپ؟ کبھی جو قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب آتے ہیں ان کے پاس جا کر پوچھے کہ میرا بچہ عربی اچھے سے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے؟ مجھے فکر ہے کہ میرا بچہ، میں نے مسجد جا کر کبھی دیکھا کہ میرے بچے کو پوری طریقے سے نماز پڑھنی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ میرے بچے کو اللہ کے بارے میں کچھ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، کیسے اللہ کا بندہ بننا ہے؟ اور میرے بچے کو کہ اس بات کی معلومات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، صحابہ اکرام کون تھے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم. بہرحال آج کی ساری آیتیں ایسی کہ جس پر ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ وقت کی کمی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، کہ شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں. پھر کون سے بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا؟ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تلاوت کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا, تو کیا اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور ترین سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا, بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. وَإِنْكَادُ لَيَفْتِنُونَكَ أَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے, تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کرو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یعنی مکہ سے نکالنے کے پیچھے تلے ہوئے تھے, لیکن ہم سب جانتے کہ جیسے اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے, کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ زمین مسلمانوں کے حوالے کر دی, یعنی مکہ فتح ہو گیا. سنت ما قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا, اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. یہاں پر نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس سے مراد تقریباً مفسرین نماز کے تمام اوقات ہیں, یعنی پانچوں وقت کی نمازوں کے اوقات. اور قرآن کا یعنی فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے, اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے, یعنی جو رات والے فرشتے ہیں وہ ڈیوٹی سے جاتے ہیں اور جو دوسرے فرشتے ہیں دن بھر کی ڈیوٹی والے وہ آتے ہیں. تو جانے والے فرشتے یہ گواہی لے کر جائیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا, قرآن پڑھ رہا تھا, اور آنے والے اس کو لکھ لیں کہ ہاں یہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو اس سے مراد رسل فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے کہ فجر میں طویل قرات کی جائے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نمازوں میں طویل صورتیں پڑھا کرتے تھے, جیسے سورہ طور کا بھی ہم کو ذکر ملتا ہے اور بھی دوسری صورتوں کا. اب یہاں پر فجر میں قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا. کچھ لوگ سمجھتے کہ قرآن پڑھنا مطلب یہ کہ الگ سے قرآن فجر کے بعد جو ہے صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت کرنا, وہ اس سے یہ مطلب لیتے ہیں. لیکن تقریباً تمام مفسرین ہی نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ فجر کے قرآن سے مراد دراصل یہاں پر فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ قرآن نمازوں میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے تھے, ویسے ہی تلاوت کی بجائے انہیں ایک دوسرے کو سیکھتے تھے یا سیکھنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے. لیکن زیادہ تر جو قرآن وہ پڑھتے تھے، اصل قرآن پڑھنے کا جو ان کو لطف آتا تھا یا اصل جو قرآن پڑھنا وہ سمجھتے تھے، وہ نمازوں میں پڑھتے تھے، یا تو تہجد میں یا نفل نمازوں میں دن بھر کی، یا پھر فرض نمازوں میں ہی، لیکن بڑی بڑی قرآت وہ کرتے تھے، لمبی صورتوں کی قرآت. ایک دستے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستے میں تھے اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات پہرا دے گا. دو صحابہ تھے، اس میں عمار بن یاسر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوری یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہوں. بہرحال جو بیٹے تھے وہ تھے اور ایک اور صحابی تھے ساتھ میں. اب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کون پہرا دے گا پہلے. دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو وہ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں پہلی رات پہرا دینا گوارا کروں گا اور آخر رات میں سو جاؤں گا، تو ابھی تم آرام کر لو، میں پہرا دیتا ہوں. اب انہوں نے یہ سوچ کر، جی جزاک اللہ خیر نازش، تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نماز میں پڑھنا شروع کیا، نفل نماز کی انہوں نے ابتدا کی اور پہرا دے رہے تھے لیکن ساتھ میں انہوں نے قرآن پڑھنا گوارا کیا. نماز میں نے شروع کی، ایک سورت کی تلاوت شروع کر دی، دشمن کی نظر ان پر پڑی اور دشمن نے تیر چلایا. کہا جاتا کہ پہلا تیر ان کو لگا جس سے ہلکا سا نشان آیا، زخم لگا، لیکن ان کی تلاوت جاری رہی، یعنی نماز شروع رہی. دوسرا تیر لگا، اس میں بھی وہ خاموش، یعنی کچھ بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا اور وہ نماز پڑھتے رہے. جب تیسرا تیر لگا اور جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا، تو تیسرے تیر کے وقت انہوں نے نماز پھر ختم کی اور اپنے ساتھی کو جگایا دشمن کے بارے میں بتانے کے لیے. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر پریشان ہوئے کہ خون بہ رہا ہے اتنا زیادہ، اتنا زخمی ہو گئے ہیں اور تین تیر لگے ہیں. وہ کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ اٹھا دیا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی ایک سورت کی تلاوت شروع کی اور وہ تلاوت میں اتنا مہو ہوا، اتنا گم ہوا اس میں کہ میرا دل نہ چاہا کہ اس تلاوت کو ختم کروں. آپ دیکھیں کہ یہ تھا ان کا قرآن سے شغف، یہ تھا ان کی قرآن سے دلچسپی. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بھی ماشاءاللہ قرآن کے قاری بھی تھے اور فقیہ بھی تھے ماشاءاللہ. معاذ بن جبل کو تو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور ان کو فکس کے بارے میں کہ ان کو لوگوں کو کس کس طرح سے تم مسائل کا حل بتاؤ گے، تم لوگوں کو کس طرح سے حل کرو گے مسائل. تو بہرحال یہ دونوں جب جاتے ہیں تو دونوں نے کہا کہ تم کس طرح سے قرآن پڑھتے ہو، کب قرآن پڑھتے ہو. دونوں کی بات چیت چل رہی تھی قرآن پڑھنے کے بارے میں. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو جب دل، یعنی میں تو ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں جب دل چاہا جب. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے کہ میں اس کو نماز میں پڑھتا ہوں. تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا کہ وہ لوگ قرآن کو نماز میں زیادہ پڑھنا پسند کرتے تھے. جیسے کہ وہ سورہ کہف کی فضیلت میں بھی ابھی حدیث آئے گی جس میں ایک صحابی رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور بہت خوش روحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو جانور تھے وہ بے چین ہے، پریشان ہے، اور ایک بادلوں کا سایہ سا دیکھا انہوں نے کچھ روشنی. اللہ کے رسول سے آ کر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے اور سکینت نازل ہو رہی تھی. تو یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. تو قرآن کو جتنا زیادہ نماز میں پڑھیں گے اتنا زیادہ اچھا ہے. اور ویسے اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو تلاوت بھی کرے، لیکن نماز میں سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو تلاوت کرنے کا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا فَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. یہ وہی مقام محمود ہے جو کسی صرف ایک شخص کو دیا جائے گا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں جو دعا ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو دیا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو اس کے لیے ہم نماز کے بعد، اذان کے بعد جو ہے دعا جو پڑھتے ہیں اس میں اس کا ذکر آتا ہے. اور یہ وہی مقام محمود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. اور اس سے مراد رسل سفارش بھی ہو سکتی ہے، سفارش کا حق دینا، یا وہ ایسا مقام ہوگا جس جہاں پر ہر ایک کی تعریف کی جاتی ہو، یعنی جن کی تعریف کی گئی ہو. اور ویسے بھی احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس دن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. صرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. تو ہو سکتا ہے وہی مقام محمود ہو یا یہ اسپیشل کوئی مقام محمود ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اسی دعا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور چونکہ اس میں دعا سکھائی گئی تھی ہجرت کی، کیونکہ اب اللہ کے رسول کو ہجرت کرنا تھی، اب آپ مکہ سے مدینہ جانے والے تھے، تو جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور وہاں کے کچھ لوگوں کو مددگار بنا دے تاکہ پھر وہ اللہ کے یعنی آپ کے ساتھی بن سکے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہم اس قرآن کے سلسلے تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تشفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ شاکلہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کے بہت ہی اچھے معنی بتائے گئے ہیں۔ شاکلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا، یعنی جو وہ سوچ ہے اس حساب سے اس کا نیکی کرنے کا طریقہ۔ طریقہ تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، لیکن اس کی چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ایک سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ میں کوئی اور ایک سورہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر کوئی اگر جیسے میں سورہ فاتحہ پڑھوں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ میں اگر سورۃ النصر لگاؤں یا سورہ فیل لگاؤں یا کوئی بھی سورہ میں لگاؤں، تو یہ کیا ہوگا؟ شاکلہ ہوگا۔ کہ جس یعنی طریقہ تو وہی ہو جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہو، لیکن اس میں چوائس کی آزادی ہو کہ اس کی بجائے یہ بھی چوائس کر سکتے ہیں، تو یہ شاکلہ ہے کہ ہر ایک کا اپنے طریقے سے عبادت کرنا۔ یعنی عبادت کا طریقہ تو وہی ہے جو اللہ کے رسول کا بتایا ہو، لیکن اب جیسے نفل نماز ہے، تحت الوضو ہے، ہو سکتا ہے کوئی ہر نماز کے ساتھ تحت الوضو پڑھتا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی ہر نماز کے علاوہ بھی تحت الوضو پڑھتا ہو جب بھی اس کو موقع ملتا ہے۔ تب بھی طریقہ کس کا بتایا ہوا؟ اللہ کے رسول کا ہے، لیکن اس کو یعنی کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے، تو ہر انسان کی استطاعت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی نیکی کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، کس نے کس نیت سے کیا، کسی کی نیت بہت زیادہ خلوص والی تھی، کسی کی نیت میں تھوڑی کمی تھی تو کم اجر ملے گا، کوئی بہت زیادہ کرنے والا تھا کوئی کم کرنے والا تھا، تو اس کو شاکلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے کم ہی ان سے بہرا پایا ہے۔ اور یہاں پر روح سے مراد دراصل مفسرین میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح سے مراد انسان کے اندر روح ہوتی ہے وہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت ہی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، یا اللہ فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کہ میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہا اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. ہمیشہ سے لوگوں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ نبی بشر کیوں ہیں، ہماری طرح بازار میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول نے کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے، یا تو فرشتہ ہو یا وہ کھائے پیے نہ. تو اب اگر رسول کو فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تب بھی لوگ اعتراض کرتے کہ اچھا یہ تو رسول اس لیے ہے، فرشتہ ہے اس وجہ سے یہ نیک کام کر رہا ہے یا فلاں فلاں چیز سے بچ رہا ہے. تو اس طرح بھی لوگ اعتراض کرتے کہ ہم انسان ہیں، ہم نہیں بچ سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا. کوئی فرشتہ اگر اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تب بھی لوگ اعتراض کرتے. اور آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. اور یہی لوگ اس وقت کے کفار مکہ بھی کہتے تھے یا اور دوسرے لوگ بھی. تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے رسول. تو ایسا نہیں ہے، رسول جو بھی تھے وہ سارے بشر ہی تھے، انسان ہی تھے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. کیا ان کو یہ نہ سوچے کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقین ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قطورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، کہ جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹہر ٹہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع پر موقع بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یہاں پر سجدہ ہے. یہاں پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول کی دل کی مضبوطی کے لیے، آپ کی ثابت قدمی کے لیے کہ آپ کا دل ثبات کی استقامت پر رہے، کیونکہ قرآن نازل ہونے کی وجہ سے آپ کی ہمت بنتی تھی. اس میں پرانے لوگوں کے قصے ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں کہ پہلے نبیوں پر کس طرح سے مشکلات آئیں اور کس طرح سے اس کو وہ برداشت کرتے رہے اور کس طرح سے انہوں نے دعوت دین کا کام کیا. دوسری چیز حفظ میں آسانی ہو، اس کے لیے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اور یہ حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اگر پہلے سے ایک جیسی کتاب نازل ہو جاتی تو اس میں کوئی چارم نہ رہتا، کوئی ایکسائٹمنٹ نہ رہتا، اور دھیرے دھیرے کر کے تھوڑی تھوڑی چیزیں نازل کی گئیں، یعنی احکامات جو حلال تھے حلال، جو حرام تھے اس کو حرام کیا گیا۔ اگر ایک ساتھ سارے احکامات بتا دیے جاتے تو صحابہ کرام کا اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن کو۔ تو قرآن کے بتدریج نازل ہونے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اور بیک وقت اس کو رمضان کی راتوں میں لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا۔ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف اس رب کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جس کو سنانا تھا اس نے سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ تو سب جانتے ہیں، سنتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز آواز سے پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اتنی تیز آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سوتوں کو جگانا چاہتا ہوں اور شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ ایک الگ ہی شخصیت تھے ماشاء اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو پست کر لو، اور ابوبکر صدیق سے کہا کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو اونچی کر لو۔ اور چونکہ یہ ایکچولی یہ وہاں کے لیے تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس جب یہ لوگ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے پڑھتے تو کفار مکہ اعتراض کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بیوی بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور وہ لوگ قرآن کی دعوت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس زمن میں یہ بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال نماز ہم سب جانتے کہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ کم از کم ہم کو ہماری آواز سنائی دے، یعنی بالکل جو تلاوت ہوگی تلاوت اور ریڈنگ میں فرق ہوگا۔ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم جب پڑھتے ہیں کتاب تو ہماری زبان نہیں ہلتی ہے، ہم صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت میں فرق ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پروناؤنسیشن ہے زبان پوری ہلنا چاہیے، وہ سب ادا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا مسلم کی حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، ویسے اور بھی بہت زیادہ، لیکن جو 99 بتائے گئے ہیں جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری کیوں دی گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات پر ایمان لایا جائے کہ وہ علیم ہے، بصیر ہے۔ اور پھر صفات پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کوئی گناہ کی کام نہ کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو انہیں اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام رکھے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کی بڑائی بیان کی جائے کمال درجے کی بڑائی، اور یہ تو ہمیشہ ہماری زبان پر جاری ہی رہنا چاہیے۔ اور بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، تعریف صرف اسی کو زیبا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، ہماری زبان سے قاصر ہے، لیکن جو اللہ کے رسول نے ہمیں الفاظ سکھائے ہیں وہ الفاظ ہم ادا کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہم پورا کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، کیونکہ ٹائم ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ سوری، کس نے کچھ سوال بیچ میں پوچھا تھا؟ ایکچولی بیچ میں سوال کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتا ہے، تو اس لیے آخر میں آپ سوال پوچھ لیا کریں جو بھی سوال پوچھنا ہے۔ شاید بتول، ان کا کچھ سوال تھا۔ ہاں، کیا کوشچن تھا آپ کو؟ کیونکہ ایکچولی سب کے میسج آتے ہیں تو کوشچن اوپر سے لگ جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے پھر وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یعنی ہم یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آپ یہ یوز کر لیں. یعنی جو بھی برتھ کنٹرول کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی علماء کرام کبھی فتویٰ نہیں دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف 15 پارہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سورة الكهف کے بارے میں بہت ساری روایات ہم کو ملتی ہیں, احادیث ملتی ہیں, اوتھینٹک احادیث ملتی ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے. دوسری بات, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طہٰ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو بالکل شروع میں ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اس سے بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دعوت دین کے سامنے یہ صورتیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو یہ صورتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی گئی, کیونکہ قرآن نازل ہو ہی رہا تھا اس لیے کہ آپ کو سپورٹ ہو, آپ کا دل مضبوط ہو, آپ کے اندر استقامت ہو اور آپ دین کی دعوت کا کام اور بہتر طریقے سے کر سکیں. تو سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طہٰ یہ تمام ان صورتوں میں سے ملتی ہیں جو ایک داعی دین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے ہم کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ کتنا اہم ہے. دوسری بات, سورہ کہف کے تعلق سے جو بات ہمیں ملتی ہے جس کی فضیلت آئی ہے احادیث میں, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار, کیو. حدیث میں آتا ہے عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف اسی میں فتنۃ الدجال. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اپنے زمانے کے چند نوجوان تھے جو وہاں کے جابر بادشاہ, جو مشرک بادشاہ تھے, جو ان کو شرک پر مجبور کر رہا تھا, تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی. یہ وہ نوجوان تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چار اہم قصے بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا تو واقعہ جو بیان کیا گیا وہ اصحاب کہف کا ہے, یہ جو چند نوجوان تھے جو غاروں میں جا کر چھپ گئے تھے. دوسرا واقعہ ہم کو دو گارڈن جس شخص کے تھے اور دو لوگ تھے, وہ ایک اس کا دوست تھا, ایک مومن تھا اور ایک مشرک تھا. یا ہو سکتا ہے بہرحال دونوں بھی مشرک ہوں یا دونوں مومن ہوں, کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں بتاتا, قرآن میں کوئی چیز نہیں بتائی جاتی اس کے بارے میں. تو لہٰذا وہ دو شخص تھے جن کی مثال بیان کی گئی. تو دوسرا واقعہ یہ ہے. تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ہے. دیکھا جائے تو چار فتنوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ یہ سورہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. صحابہ کرام ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کا ذکر کر رہے تھے اور بہت زیادہ خوف ان کے اوپر چھایا ہوا تھا, بہت طویل حدیث ہے وہ. اور صحابہ کرام کہتے کہ ہم کو ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ اچھا جی مسجد نبوی کے پیچھے سے دجال نکل کر آ جائے گا, یہ درختوں کے پیچھے جھنڈ سے وہ نکل کر آ جائے گا. یعنی اتنا خوف طاری تھا ان کے اوپر. تو اتنا خوف طاری ہونے کی وجہ سے وہ جب اللہ کے رسول وہاں پر موجود ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو اس کی 10 آیتیں یاد کرے گا, حفظ کرے گا, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو چار چیزوں کا ذکر کیا, چار مین واقعے ہیں. ایک اصحاب کہف کا واقعہ, دوسرا دو گارڈن جس شخص کے تھے اور وہ دو لوگ تھے، ایک کے پاس گارڈن تھا اور ایک کے پاس نہیں تھا. تیسرا وہ واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا. دیکھا جائے تو اس میں چار ہم فتنے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو فتنہ تھا یا واقعہ جو پیش آیا اصحاب کہف کا، ایکچولی ایمان کو بچانا تھا ان کو، تو شرک کا فتنہ تھا. تو ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی سب کچھ، اپنی جانیں، اپنی سب کچھ چھوڑنے کا ذکر کیا، قربان کر دی، مطلب اپنی جو آرام تھا ان کا یا عیش آرام تھا، یا اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑ دیے. تو پہلا فتنہ جو پیش آیا یا جو ذکر کیا اس نے، وہ ہے ایمان کو بچانے کے لیے کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی جبکہ ان کو شرک پر مجبور کیا جا رہا تھا. دوسرا جو بتایا گیا ہے کہ انہیں اگر انسان اپنے ایمان کو نہ بچائے تو وہ کس طرح سے فتنے میں پڑ جاتا ہے، پہلا تو یہ ہو گیا. دوسرا واقعہ ہے جس شخص کے دو باغ تھے، تو اگر انسان نعمت ملنے پر اللہ کا شکر نہ ادا کرے تو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتے ہیں. اگر جب تک اس کے دل کے اندر واپس لوٹ کر اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس نہ ہو تو یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا تھا. دوسرا فتنہ مال کا فتنہ تھا، اس کو بہت غرور تھا، بہت ذوق تھا کہ میرے پاس اتنے بہترین دو باغ ہیں. تیسرا فتنہ علم کا تھا، یعنی علم بھی اگر، علم اللہ کی معرفت نہیں دلاتا ہے اور علم کے ساتھ اگر عاجزی نہیں ہے تو علم بھی سب سے بڑا ایک فتنہ ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اولی العزم پیغمبروں میں سے، جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی علم والا ہے، وہ فوراً آپ دیکھیں کہ عاجزی، آپ دیکھیں کہ اس کو سیکھنے کے لیے، یعنی اس علم کو سیکھنے کے لیے وہ ملنے کے لیے تیار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کون سا بندہ ہے جس سے میں جا کر ملوں تاکہ مزید علم سیکھ سکوں. تو تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے کہ اگر علم انسان کے اندر عاجزی نہیں لاتا بلکہ اس کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے تو علم بھی ایک فتنہ ہے. چوتھی چیز ذوالقرنین کی ہے کہ بادشاہت یا ملوکیت یا ملکیت، یہ بھی ایک فتنہ ہے. اگر انسان اللہ کا بندہ بن کر نہ رہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اصل بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اصل پاور، اصل اقتدار، اصل ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور انسان اس پر مامور ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے انسان، تو ورنہ وہ بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے. ذوالقرنین کو یہ احساس تھا کہ ذوالجلال والاکرام ایک ذات ہے جو سب کو کنٹرول کر رہی ہے. وہ جانتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے پاور، اگر اقتدار دیا ہے تب بھی یہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ چاہے تو دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین لے. تو چوتھا فتنہ کس چیز کا ہمیں دیکھے، اقتدار کا فتنہ، پاور. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ساری چیزیں فتنہ بنی ہوئی ہیں اگر انسان کو اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو. تو اس لیے کیوں کہا گیا کہ سورہ کہف کو پڑھیے، اس کی وجہ سے آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور فتنوں سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسٹرگل تو کرنا پڑے گا. وہ کیا اسٹرگل کرنا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اور کیا فضیلت ہے. یہ حدیثیں ختم نہیں ہوئی ہیں، کچھ اور فضیلت ہے. سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. نبی سعید نے خود ری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف كما انزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه الى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها خرج الدجال لم يضره. رواه الطبراني. قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. رواه الطبراني. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا، خوش الحانی کے ساتھ، اپنے پورے اس کے حق کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سمجھ کر، یعنی یہ نہیں کہ آپ بے سمجھے بوجھے گزر گئے. کچھ لوگوں کو سورہ کہف ایسی یاد ہوتی ہے کہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے وہ اس قدر تیزی سے گزرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو جس نے جیسے نازل ہوئی ہے ویسے پڑھا. اب نازل کیسے ہوئی ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے اس کو پڑھا تھا اسی طرح سے پڑھنے کا اس کا انداز ہو، تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی. سبحان اللہ. مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک، یعنی اتنے دور تک وہ فتنوں سے بچ سکتا ہے، یا اتنے دور تک اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسوٹی فراہم کر دے گا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی، فتنہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس میں آخری 10 آیت کا ہے، اور مسلم کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، اس میں پہلی 10 آیت کا ہے. بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی پڑھے، لیکن پہلی والی روایت کو مسلم نے روایت کیا ہے. پھر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اداء له من النور ما بین الجمعتین. رواہ الحاکم. صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے, یعنی اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک. سبحان اللہ, کتنی فضیلت ہے. آپ دیکھیے کہ اس کے لیے نور ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں, وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدک رہا ہے اور کوئی انہوں نے نور جیسا نازل ہوتے دیکھا, لائٹ, سکینت نازل ہوئی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جب تلاوت انہوں نے بند کر دی تو وہ سکینت غائب ہو گئی, نظر نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نور تھا, سکینت تھی, فرشتے نازل ہوئے تھے. کیونکہ جہاں فرشتے نازل ہونے ظاہر سی بات ہے وہاں سکینت تو ہوگی ہی, اگر تم پڑھتے رہتے تو وہ اور وہاں پر موجود رہتے. تو سورہ کہف آپ دیکھیں کہ اگر سورہ کہف ہم اتنے اچھے سے خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی سننے کے لیے اترتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. تو یہ سورہ کہف کی فضیلت ہے. لیکن ہائے ہماری نادانی, کم علمی, کہ ہمارے یہاں کے اکثر لوگوں کو یہ بات اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ نہیں بلکہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جاتی ہے. کتنے محروم ہیں نا ہم لوگ صحیح علم سے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کو کوشش کریں کہ 10 آیت تو اس کی حفظ کر ہی لیں. یعنی آج ہم دل میں ارادہ کریں کہ ہم اس کی 10 آیت, ابتدائی 10 آیت ہم یاد کر لیتے ہیں. لیکن کوشش کریے کہ ہم اس کو زبانی یاد کریں. اور روزانہ آپ کوشش کریں کہ آج شروع کریے سورہ کہف, جمعہ کو پڑھیے پوری سورہ کہف, پھر پورا ہفتہ آپ ٹرائی کریے کہ روزانہ اس کی 3-3 یا 10-10 آیت کا آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گی, اور پورا ہفتہ آپ اس کو پڑھتی رہیں گی تو پورے ہفتے تک آپ کے ساتھ سکینت اور نور ہی نور نازل ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ آپ نے تلاوت جمعہ کو کر لی اور ساتھ میں اس کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں. کیونکہ اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں تو ایک ایک لیسن کے لیے 10-10 آیت کے لیے ہمارے پاس 1.5-1.5 گھنٹہ چاہیے ہم کو اس کو سمجھانے کے لیے. سبحان اللہ, یہ اس کی فضیلت اور اس کے اندر اتنی گہرائی ہے. اور قرآن کی تمام جو صورتیں ہیں, جیسے ہم سورہ نحل سے گزرے تھے, ابھی سورہ ہجر سے گزرے تھے, حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مکی صورتوں میں کیا تفصیل ہوگی, صرف توحید کی بات کی گئی ہے, شرک سے رکنے کی بات کی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی ہم مکی صورتوں سے گزر رہے تھے, ہمارے پاس ٹائم کم پڑ گیا. تو مکی صورتوں میں جو خطبے کا انداز ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے, وہ اتنا جامع, ایسا خوبصورت, ایسا مدلل انداز ہے. اسی لیے تو وہ لوگ عاجز آ گئے تھے, مکہ کے لوگ, اس قرآن کو سن کر ان کے اوپر کچھ اور اثر طاری ہو جاتا تھا. وہ زبان سے بے اختیار کہہ دیتے تھے کہ واقعی میں یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, ما عجب الکلام, کہ واقعی میں بہت ہی عجیب کلام ہے یہ, کوئی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو 10 آیتیں آپ یاد کریں, جتنے لوگ ہیں یہاں پر. جیسے ہم نے لاسٹ ایئر بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ ملک کی آیتیں یاد کی تھی نا. تو اگر آپ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, مجھے امید ہے 10 آیتیں تو ہم میں سے سب کو یاد ہوگی. لیکن ہم کوشش کرتے کہ جس کو 10 آیتیں یاد ہو وہ 11 سے شروع کریں, اور جتنے ہو سکتے ہیں رمضان میں روز 3 آیتیں اپنے لیے ایک ٹارگیٹ بنا لیں کہ روز 3 آیتیں یاد کریں گے. اور اگر 3 مشکل لگتے ہیں تو 1 آیت لے لیجیے. انشاءاللہ اس رمضان میں آپ ارادہ کریے اور روز ہمیں 1 آیت یاد کریے. 110 آیتیں ہیں تقریباً 90 ڈیز میں یا 100 ڈیز میں, یعنی زیادہ سے زیادہ 4 منتھس لگیں گے. اگر آپ 90 ڈیز میں نہیں کر سکتے ہیں تو 4 منتھس لگ جائیں گے. تو 4 مہینوں میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اگر آپ روز 1 آیت یاد کرتے ہیں تو 4 مہینوں میں ایک آپ کا سورہ کہف کمپلیٹ ہو جائے گا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم تہجد میں اس کی تلاوت کریں اور خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کریں, اور یہ تلاوت سننے کے لیے فرشتے نازل ہوں, سکینت نازل ہو. تو لہٰذا یہ سورت ہم نے ضرور یاد کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس دفعہ ارادہ بھی ہے میرا کہ اس دفعہ انڈیا جب ہم جائیں تو, کیونکہ وہاں پر حفظ کا جو کانسیپٹ ہے خواتین میں بہت ہی کم پایا جاتا ہے, تو کوشش کریں گے کہ وہاں کے کچھ لوگوں کو اس کو یاد کرانے کی کوشش کی جائے. امام شارانی نے سورہ کہف کے شروع میں جو ایک جملہ کہا تھا کہ سورہ کہف اس طرح سے تربیت کرتی ہے انسان کی, تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ نے صرف مادہ یا جسم پیدا نہیں کر دیا, بلکہ اس نے روحانی تربیت کا سامان بھی فراہم کیا ہے۔ ان سورہ کہف میں ویسے تو پورے قرآن میں روحانی غذا ہے، اس کی تربیت کا سامان ہے، لیکن سورہ کہف میں خاص طور سے موجود ہے۔ کیوں اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کے لیے، رہنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ اس میں وہ ساری چیزیں، یہ صورت آپ کو تیار کرتی ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ایسا اتنا بڑا فتنہ کوئی رونما نہیں ہوا جتنا بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے، وہ ہے دجال کا فتنہ۔ تو دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ آزمائش ہوگی، مال کی آزمائش ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ دراصل جنت ہوگی۔ وہ حکم دے گا تو بارش برسے گی، وہ حکم دے گا تو بارش رک جائے گی، وہ حکم دے گا تو آگ لگ جائے گی، اور اس پر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے وہ دنیا کے دروازے کھول دیں گا۔ مادہ پرستی، مٹیریلزم، ایش ہی ایش ہوگا، اور جو اس کی بات اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آگاہ رہو، اس کی دوزخ جنت ہوگی، اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ تو بہرحال یہ سورہ کہف کی فضیلت تھی۔ اب اتنی فضیلت جاننے کے بعد ابھی بھی کیا ہم کیا پڑھتے رہیں گے؟ کیا پڑھا جاتا ہے ہمارے یہاں پر روزانہ؟ بڑی زیادہ اہمیت کس کی ہے جس کے بارے میں ہمیں کوئی سنگل حدیث بھی نہیں ملتی؟ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچائے، فتنے دجال سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو بتایا گیا ہے سورہ میں، سب سے زیادہ فتنہ مال کا ہی فتنہ ہے اصل میں دیکھا جائے تو، یا اپنے ایمان کو بچانے کا، اور دوسرا مال کا فتنہ۔ اور یہی تو دجال کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی ساری، کہ وہ ایمان، اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول ہمیں کہ آگاہ رہو، تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا ایک آنکھ سے۔ جی، یاسین کی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن یاسین کے تعلق سے ہمیں کوئی سنگل حدیث بھی اتھینٹک نہیں ملتی۔ اگر ایک آدھ حدیث ہے بھی تو وہ ضعیف ہے، لیکن سورہ کہف کے تعلق سے ہمیں جتنی بھی احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں سب صحیح کا درجہ رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کیا ہماری تربیت کے سامان رکھا ہے۔ لیکن ہم یہاں تو مختصراً گزریں گے کیونکہ ہمیں پاس ٹائم بالکل ہی کم ہے، لیکن اس کی جو تفصیل سننا چاہتا ہے اس کی الگ سے بھی ریکارڈنگ موجود ہے، سننا چاہے تو ضرور سنیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی اپلوڈ کر دیں گے، آپ لوگ اپنے ایپ میں بھی سن سکتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بعثا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سورة کا آغاز ہو رہا ہے الحمد للہ سے۔ آپ آگے آگے دیکھتے چاہیے کتنے اچھے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیے، اور پیچھے ہم سورہ فاتحہ میں الحمد للہ کے معنی پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ سبحان اللہ، کس بنا پر تعریف ہے، کس بنا پر شکر ہے؟ کہ انزل علی عبدہ الکتاب، اس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ اور سب سے ہائیسٹ لیول اگر جو ہو سکتا ہے اللہ کی نزدیک اپنے بندے کا، تو اللہ سبحان تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی قربت کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اور جو ہائیسٹ لیول اگر کسی کو دنیا میں حاصل ہو سکتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ آپ کو یاد ہے پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں کل ہم نے پڑھا تھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی، تو واحد موسیٰ علیہ السلام تھے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی، ہم کلام ہوئے، یہ ان کو شرف حاصل ہوا۔ اور وہ بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ پر بلایا، اونچی جگہ پر بلایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ کے رسول کو آسمانوں پر بلایا۔ تو یہ ہائیسٹ لیول ہوا نا کسی بندے کا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ درجہ بلند ہوتا تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ اور دینا چاہیے تھا نام، لیکن وہاں پر بھی نام کیا لیا گیا آپ کے لیے؟ عبد کا نام لیا گیا۔ اور یہاں پر بھی کیا نام لیا گیا آپ کے لیے؟ عبد کا نام۔ تو جو ہائیسٹ لیول ہو سکتا ہے انسان کا، تو وہ کیا ہوگا؟ عبد، بندہ، غلام، سلیف، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں اور بندگی ہی میں سمجھے ہماری خیر ہے. اگر انسان اس بندگی سے ہٹ کر کچھ اور کر لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کام سے گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس نے کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بات جو کی جا رہی ہے، بات کا آغاز کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ رب، یہ تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. اور یہاں پر ہم ابتدا میں الحمد کا ذکر پڑھتے ہیں اور آگے ہم پڑھیں گے کہ اور کیا کیا الفاظ ہمیں ملیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے نزول میں جس کو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، کفار مکہ نے اہل یہود یا اہل کتاب کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ نعوذ باللہ ان کے نزدیک آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ ان سوالات کے جواب نہیں دے سکیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے. لیکن 15 دن تک وہی نہیں نازل ہوئی اور نہ ہی جبریل امین آئے، اور ان لوگوں کو باتیں بنانے کا مزید موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں دراصل ان کو فار مکہ کے ان تینوں سوالات کا جواب دیا اور بتا دی کہ جس طرح سے آج تم ہمارے نبی کے ساتھ کر رہے ہو کہ آج ان کو ایمان اپنا بچانا پڑ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے صحابہ کرام نے کہاں ہجرت کی؟ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو یہی جو ابتدائی آیات تھیں، سورتیں تھیں، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہٰ، اور وہاں پر انہوں نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم. جی، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورتوں میں دراصل بتایا گیا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انسان کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ صرف تم ہی وہ لوگ نہیں ہو، یعنی اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ صرف تم نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت کچھ سہا، بہت تکلیفیں برداشت کی، جیسے کہ اصحاب کہف تھے، اب ان کا واقعہ شروع ہوگا. تو یہ سورت کیوں ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ اس سورت ہم کو بتاتی ہے کہ ایسی آزمائش اگر آئے، یہ ایسے کچھ واقعات رونما ہوں یا کچھ امتحان لیا جا رہا تو اس وقت انسان کیا کرے. تو یہ سورت دراصل سکون ہمارے لیے فراہم کرتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فتنہ دجال سے بچاؤ ہے، حفاظت ہے، ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی کہ قیمن کا لفظ آیا، اور قیمن کے معنی ہوتے ہیں کہ خود قائم رہنا اور دوسروں کو قائم رہنا. یعنی اگر کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اچھائی پر قائم رہنا چاہتی ہے تو یہ سورۃ الکہف میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس پوری کتاب میں وہ چیزیں موجود ہیں، اور گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک سکون رہے گا، یا اس ہفتے سے لے کر اس ہفتے تک اس کے اوپر سکینت نازل ہوگی، یا اس ہفتے سے لے کر اس ہفتے تک جمعہ تک اس کے لیے نور رہے گا. اور نور سے مراد کیا یہاں پر؟ کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچا رہے گا. یہ کتاب اس کے لیے کسوٹی فراہم کرے گی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں اہل کتاب میں دراصل بہت ساری باتیں پائی جاتی تھیں، اور وہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک آزمائش سے گزارا تھا، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے. لیکن انہی نوجوانوں کے ذریعے سے کیا ہوا کہ اور الٹا شرک عام ہو گیا. لوگوں نے اصحاب کہف کے اوپر دیوار چن دی، یا مسجد بنا دی، یا مقبرہ بنا دیا، اور انہیں کی پوجا کرنے لگے. اب نادانی دیکھی انسان کی، افسوس صد افسوس. ہم دیکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار تھے، شرک سے بیزار تھے، اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اسی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، اسی کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھ دیے مشرکین مکہ نے، اور اصحاب کہف جس ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے اسی ایمان کی وجہ سے وہ اتنے مشہور ہوئے اور لوگوں نے ان کے اوپر ہی شرک شروع کر دیا، ان کو ہی اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا نعوذ باللہ۔ تو یہ انسان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ اصل چیز سیکھتا نہیں ہے واقعہ سے بلکہ کچھ اور کرنے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کنویں کا پانی بہت اچھا ہے، اب وہاں پر ایک طرح سے لائن لگ جائے گی لوگوں کی تبرک کے طور پہ۔ کسی بزرگ کے بارے میں پتہ چلے کہ اچھا وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب لوگ انہی کے ساتھ شرک شروع کر دیں گے نعوذ باللہ کہ اچھا یہ تو بہت محترم بزرگ ہیں۔ کوئی قبر ایجاد ہو گئی، کوئی قبر نہیں نظر آئی، نہیں نظر آتی ہے کوئی قبر، اسی کے پیچھے لگ گئے۔ اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہا جاتا ہے کہ دانیال حضرت دانیال نبی جو تھے ان کی قبر دریافت ہوئی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو خاموشی رہو اور اس کا چرچا نہ کرو اور اس کو عام قبروں کے برابر قبر کر دو، تاکہ نہیں تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ آج ہمارے یہاں کا حال ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اس کتاب میں کوئی پیڑ نہیں ہے، قیم ہے، قام یقوم قیام سے کہ سیدھا کھڑا ہونا، کیپ سوسائٹی مینٹین۔ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ سوسائٹی کو مینٹین رکھتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو، اس کے لیے ہم کو صرف اور صرف کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی کتاب کی طرف، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے بغیر ہم کتاب کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی جب بھی قرآن کی بات ہم کریں گے تو لازماً یہ بات ضروری ہے کہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آئیں گی، کیونکہ قرآن کو بغیر احادیث سے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخر کار اس سب کو ہم استطیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور قصبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ وہی اصحاب کہف کی بات ہے، اور کہف غار کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ جنگلوں میں نکل پڑے تھے اور وہاں پر جو غار ان کو دکھائی دی اس غار میں یہ پناہ گزین ہو گئے، اور یہ چند نوجوان تھے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیٹے تھے، یعنی جو بادشاہ کے مشیر خاص تھے ان کے بیٹے تھے، جو بڑے بڑے اس وقت بزنس مین تھے، یہ بادشاہ کے پاس خاص درجہ حاصل تھا جن کو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے ناز و نام میں پلے ہوں گے اور عیش و آرام کے عادی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ ماحول کتنا بھی خراب ہو، اس وقت کا جو مشرک بادشاہ تھا اور اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ ایک طرح سے وہ لوگ صحیح مسلمان تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بنا پر کچھ لوگوں میں صحیح اسلام پایا جاتا تھا۔ تو یہ نوجوانوں کو بھی اس کی خبر پہنچی اور یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی، کہا تھا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اردو میں اسے اس کے لیے دقیانوس لکھا جاتا ہے، تو اس بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کا ارادہ کیا اور سوچا کہ ان کو واپس ایمان سے پھیر کر شرک اور کفر پر مجبور کر دے۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی اور اس نے ان کو بلا بھیجا، تو یہ نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے شہر سے نکل گئے اور بھاگ کر غار میں پناہ لی تاکہ پکڑے نہ جائیں۔ اور کس چیز کو بچانے کے لیے نکلے تھے؟ کیا چیز ان کے نزدیک زیادہ قیمتی تھی؟ ان کے نزدیک کیا چیز قیمتی تھی؟ ایمان، ان کا دین۔ جی جزاک اللہ خیرن۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس کچھ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کے پاس اس کا ایمان نہ رہے یا ایمان نہ ہو تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس کا۔ اور لیکن آج ہم ایمان ہی کو پس پشت ڈالتے ہیں، آج ہم سب سے حقیر چیز ایمان کو سمجھتے ہیں۔ اور نوجوان ذہنی آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عیش والی زندگی چھوڑ کر, آرام والی زندگی چھوڑ کر, ایک طرح سے جو ان کی ان کو سب کچھ جو حاصل تھا, جو فیسلٹیز ان کو حاصل تھی, انہوں نے سب چھوڑ دی. غاروں میں رہنا کوئی آسان بات ہے, کوئی معمولی بات ہے, آپ بتائیے. تو یہ فیسلٹیز انہوں نے چھوڑ دی آرام کے, اپنے ایمان کے لیے اپنا آرام چھوڑ دیا. لیکن آج کے نوجوانوں کا ہمارا کیا حال ہے آپ بتائیے, آج کے ہمارے نوجوان زیادہ تر کہاں کھڑے رہتے ہیں یا ان کا مشغلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کو ضرور یہ سورت پڑھنی چاہیے, یہ بھی اور سورت الکہف بھی. اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا جو ذکر تھا وہ ان کو بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ینگ ایج میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا, بچائے رکھا ایسے ماحول سے, اس وقت کے برے ماحول سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا. اور یہ اصحاب کہف نے بھی اپنے ایمان کو بچائے رکھا. نوجوان جو تھے کوئی تجربہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اس کے باوجود بھی ان کے لیے ان کا ایمان اتنا قیمتی تھا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا, دین کی دعوت لوگوں کو پیش کی, تو آپ پر بھی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ تھے, سارے لوگ جو آپ کے قریبی تھے, کون لوگ تھے؟ وہ بوڑھے تھے, سارے ینگس تھے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر جنہوں نے بہت بڑے بڑے معرکے سر کیے. سعد بن ابی وقاص ہے, ارقم بن ابی ارقم ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سارے لوگ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر, کیونکہ ان کو ایمان کی فکر تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بچا بھی دیا. اب ہم جیسے لوگ بہانے کرتے ہیں نا کہ ایسا کیا کریں, حالات ہی ایسے ہیں, کیا کریں, وقت کا تقاضا ایسا ہے, حالات ایسے ہیں تو کرنا ہی پڑتا ہے, ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے, ہمیں ایک طرف اپنی مسجد الگ بنائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں. آپ دیکھیں اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت کا پورا معاشرہ مشرک معاشرہ تھا, بادشاہ کا دین شرک پر مبنی تھا, وہ مجبور کر رہا تھا, اس کے باوجود بھی اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. تو ٹینیجرس کو اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ ٹینیجرس میں اگر دین آ جائے تو کیونکہ ان کے اندر عزم اور حوصلہ بہت ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا ذہن اس طرح سے پہلے سے بنا ہوا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جیسے جیسے بڑی ایج ہماری ہوتی جاتی ہے, عمر پختگی کی طرف آتی ہے, تو ہماری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. نوجوانوں کے اندر جوش, جذبہ, ولولہ, عزم بہت زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے ذہن پر کوئی چھاپ پڑی ہی نہیں ہوتی پرانی, ہماری جو عادتیں ہو جاتی ہیں جو پرانی ایج ہوتے جاتی ہے, تو ان کی وہ عادتیں پختہ نہیں ہوتی ہیں, اسی لیے یہ پھر اثر بھی جلدی قبول کرتے ہیں, ایمان کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں, وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی, ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہیں اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے, اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے, یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو, تو چلو اب پناہ غار میں داخل ہو کر پناہ لے لو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں انہیں ایمان کی ان کو کتنی فکر تھی کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے. تم انہیں غار میں دیکھتے رہے, تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے, اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی یا مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے, ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا, اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ غار میں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کیوں دلوا رہا تھا؟ کیونکہ ہم سب جانتے کہ ایک سائڈ پر سونے سے انسان کے جسم میں خون جم جاتا ہے, اسکن خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلواتا رہا, بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ سو رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیکھتے تو تم کو لگتا ہے کہ جاگ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا انسان لیٹا ہوتا ہے آنکھیں کھلی کر کے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی ہو,
یا ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں بند ہو لیکن ان کے کروٹ لینے کے انداز سے انسان کو یہ لگے کہ اچھے جاگ رہے ہیں جیسے انسان کروٹ لیتا رہتا ہے، تاکہ ان کا جسم مٹی نہ کھائے، ان کے جسم پر ریشز نہ ہوں، ایک سائڈ میں رہنے سے خون جم جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی دن ان کو کروٹ دلواتا رہتا ہے کہ ان کی اسکن بھی محفوظ رہے، جسم بھی محفوظ رہیں۔ اور ان کا کتا کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا غار کے دہانے پر، اس طرح سے بیٹھا تھا کہ جیسے کوئی اپنی مالک کی رکھوالی کے لیے بیٹھتا ہے، بالکل ایسے وہ بیٹھا تھا کہ راہ مسدود تھی، کوئی پھلانگ کر غار کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سورج نکلتا، لیکن ایسے سورج نکلتا کہ ان کی غار کو چھوڑ کر وہ اس سے بازو ہٹ جاتا، اور جب اوپر سے سورج واپس ختم ہوتا، غروب ہوتا، تو اس وقت بھی وہ ان کی غار کو چھوڑ کر سائڈ سے نکل جاتا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں، جو قرآن کے مطابق کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کیا ہے، وہ 300 سال یا 9 سال، 309 سال کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں کہ کتنے سال رہے۔ کچھ لوگوں نے 300 ان کی مدت بتائی، اور کچھ نے 900 سال اور اوپر بڑھا دیے، تو 300 سال چلائے رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو اس طرح سے سلا دے، اور یہی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت میں پھر انسان اسی طرح سے دوبارہ جی اٹھے گا۔ اور اسی عجیب طریقے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تھا کہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ اب ان کی جو آپس کی گفتگو ہے، یہ آپس کا جو کنورسیشن ہے، وہ بھی بہت بہترین ہے، وہ بھی سننے کے قابل ہے، سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ۔ آپس میں اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کہا کہ بس تھوڑی دیر۔ یعنی جب وہ گئے تھے غار میں تو دن کا شروع کا حصہ تھا، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو شام کا حصہ تھا، تو کہنے لگے کہ بس تھوڑی دیر سوئے ہوں گے، دن کا کچھ حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ آپس میں بحث کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ ہم کتنی دیر سوئیں۔ یعنی وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکے تھے اپنا۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ پھر آپ اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ آپ دیکھیں فکر کس بات کی ہے۔ سب سے پہلے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو ایک نارمل چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بھوک انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ کھانا باہر بھی ملا کرتا تھا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں پر جو یہ بات مشہور ہے نا باہر سے کھانے کی، پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں پر ہے یا نہیں ہے، ہماری طرف تو اس کو بہت ہی مایوس سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ باہر سے کھانے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک جھوٹی حدیث پیش کر دی گئی ہے، فیبریکیٹڈ ہے وہ حدیث، جس میں کہا جاتا ہے کہ باہر کھانا کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، گھٹیا پن کی نشانی، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی یہ بات، جبکہ یہ جھوٹی بات ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی یہ بات۔ تو اس زمانے میں بھی باہر کھانا ملتا تھا۔ اب یہ جو نوجوان ہیں آپس میں ڈسکس کریں گے، جائے اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے، اور بہت احتیاط سے جائے، یعنی آپس میں کچھ لڑ جھگڑ مت پڑنا، یا کچھ ایسا مت کر بیٹھنا کہ جس کی وجہ سے ہماری خبر لوگوں کو ہو جائے، اور جس چیز سے بچنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ان کے ظلم و ستم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں آئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم میں سے کوئی اس طرح کی بات چیت کر کر ان کو اپنے پیچھے لگا لائے اور ہماری خبر ان کو ہو جائے۔ یعنی وہ ابھی بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے کتنے زیادہ فکر مند تھے کہ ہم دوبارہ ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ پھر ان کو فکر ہوئی پہلی بات کہ ایوہا عرض کا تعامن، کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے اور وہ پاکیزہ کھانا لائے، یعنی ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ کوئی ایسا ویسا کھانا نہ آنے پائے، کیونکہ یہ بات بھی کچھ تفاصیل سے ہم کو ملتی ہے کہ اس زمانے میں جو مشرق قومی تھی وہ اللہ کے نام دیے بغیر ذبح کرتی تھی، یعنی حلال نہیں ہوتا تھا وہ فوڈ، لہٰذا ان کو یہ فکر ہوئی کہ حلال بھی ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے یہاں کے کتنے نوجوان ہیں جو یہاں سے ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، چاہے پڑھنے کے لیے چاہے جاب کے لیے، آئے دن جو رپورٹس آتی ہیں یا جو لوگ آ کر واقعات بتاتے ہیں کہ اس میں سے صرف چند لوگ ہیں, یعنی اگر میں 50% کہوں گی تو بہت زیادہ ہوں گے, 50% نہیں ہے لیکن 50% چلے ہم پکڑ لیتے ہیں, 50% لوگ ہوں گے جو حلال فوڈ کی پرواہ کرتے ہیں, اور جو باقی کے 50% ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں, کہتے ہیں کہ غیر مسلم ملک میں سب جائز ہے. اور پتہ نہیں یہ جملہ کہاں سے سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ غیر مسلم ملک میں تو فوڈ لینا اور دینا بھی جائز ہے. استغفر اللہ, جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی وہ ہر جگہ حرام ہے, اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہ ہر جگہ حلال ہے, چاہے آپ مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہوں یا آپ غیر مسلم کنٹری میں رہ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی, اس کے کلمات تبدیل نہیں کیے جا سکتے. آپ کو کس نے یہ دیا ہے پاور کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے کے حلال کو جب چاہے حرام کر لیں, چاہے غیر مسلم کنٹری ہو یا مسلم کنٹری ہو, آپ کو ہر چیز کا حلال فوڈ کا آپ کو خیال رکھنا ہی پڑے گا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جا کر وہاں پر ہر چیز کہتے ہیں کہ کیا کریں مجبوری ہے, تو کیسی مجبوری, آپ کو تو خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اللہ کے نام کے علاوہ حلال کیا گیا جانور اگر کہیں ملتا ہے جو اللہ کے نام پر حلال کیا گیا تو وہی آپ کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. اور آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ اتنا ہی ویسٹرن کنٹریز میں بھی اتنا شعور جاگ اٹھا ہے کہ وہ لوگ جو سیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ دراصل ٹھیک ہے جانور تو حلال ہے لیکن جس تیل میں فرائی کیا گیا ہے یہ کس کی چربی ہے, خنزیر کی ہے, یہ کس کی چربی کس کے تیل میں بنایا گیا ہے, وہ آپ کو خود بتا دیتے ہیں آپ کے ایمان کو دیکھ کر. اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں, آپ پاکیزہ کھانا کھانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بھی آپ کو فراہم کر دیتا ہے. سبحان اللہ, ابھی کسی خاتون سے ملاقات ہوئی تھی جو وہاں پر رہ کر آئے ہیں, وہ یہی بات بتا رہے تھے کہ ہم الحمدللہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم کہیں باہر شاپ میں جاتے ہیں, کوئی مسلم شاپ میں تو الحمدللہ ملتا ہی ہے حلال فوڈ, لیکن اگر کوئی دوسری جگہ ہم جاتے ہیں, اگر ہم کوئی ویج جو ویج اگر ہم استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی گوشت وغیرہ نہیں ہوتا, تو وہ لوگ خود ہی بتاتے کہ یہ ویج جو استعمال کیا گیا یہ تیل کون سا ہے, وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو آپ یعنی یہ کس وجہ سے ہوا, اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ماحول فراہم کر رہا ہے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں اپنے ایمان کو بچانا. تو یہاں پر وہ نوجوان کو بھی فکر تھی کہ پاکیزہ کھانا ہو. پھر دوسری بات جو ہوئی کہ وہ ہم کو دوبارہ اپنی ملت میں نہ لوٹا دیں, یعنی ان کو فکر اس بات کی ہوئی کہ اگر ہم جس چیز سے بچتے بچاتے ہیں آئے ہیں صرف سے, اب کسی کی نظر پڑ گئی تو ایسا نہ کہ پھر وہ دوبارہ ہم کو اس میں لوٹا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کے بعد دوبارہ شرک کی طرف جانا اس کے لیے انسان کے لیے ایسا کہ گویا کہ آگ میں ڈالا جانا. تو انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بار ایمان کی دولت مل گئی تو دوبارہ وہ کفر کی طرف واپس جائے یا شرک کے اندھیروں کی طرف جائے, جہالت کے اندھیروں کی طرف جائے. تو اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. اب آپ سوچیں کہ 300 سال گزر گئے ہیں, اور 300 سال میں کیا آپ سمجھتے کہ اچھا انہوں نے لباس تبدیل کر دیا ہوگا؟ نہیں, اصل معجزہ تو یہی تھا, وہی لباس تھا. اب فیشن تو ہمارے پر آتی ہے, ٹرینڈ تو ہر مہینے چینج ہوتا ہے, اب تو دور ایسا آ گیا بلکہ روزانہ لیٹسٹ فیشن آتی رہتی ہے. تو اب ہر مہینے میں آتی ہے بلکہ ہر سال میں آتی ہے, تب آپ سوچیں کہ 300 سال پہلے کا فیشن کیسا ہو گیا ہوگا, ان کا لباس کس طرح کا ہوگا, ان کے پاس جو سکہ تھا 300 سال پرانا وہ کس بادشاہ کا سکہ ہوگا, اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ سکہ تھا. اب تو کرنسی چینج ہو گئی, بادشاہ چینج ہو گیا, ماحول چینج ہو گیا, حالات چینج ہو گئے, لباس بھی چینج ہو گیا. ابھی آپ 100 سال پرانا لباس آج کوئی پہنتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو یہاں پر, ہمارے یہاں پر ایون 10 سال پرانا. آپ دیکھیں نا فیشن تو کیسے آتی ہے, کہ ابھی تو اونچے کرتوں کی فیشن تھی, ابھی 1 سال بھی نہیں چلا ہوگا کہ اگلے سال لمبے کرتوں کی فیشن آ گئی ہے. اب وہ بیچارے سارے جو اونچے کرتے سلائے تھے اس کا کیا کریں اب ہم بتائیے, لیکن ہم پہنیں گے تھوڑی کیونکہ فیشن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم تو ہونگ دکھائی دیں گے, لوگ ہنسیں گے ہم پر. تو فیشن تو یوں چینج ہوتا رہتا ہے. تب ان لوگوں نے بھی جو لباس پہنا ہوگا وہ 300 سال پرانے, جیسے یہ بازار گئے وہ لڑکا یا وہ شخص, اب اس نے دکاندار حیران ہوا جب سکہ دیا تو دکاندار اس پر بھی حیران ہوا کہ کون سا سکہ ہے. اب وہ دکاندار نے سوچا کہ کہیں اس کے ہاتھ کوئی خزانہ تو نہیں لگا ہے دفن کیا ہوا خزانہ, کیونکہ تو 300 سال پرانا, یہ 200 سال پرانا سکہ ہے یہ تو. اب اس نے بازو والے کو خبر دی اور اس طرح سے خبر ہوتے ہوتے حاکم شہر تک پہنچی, اور پھر انہیں صحابہ کہف کا سب کو پتہ چل گیا. اور اللہ تعالیٰ نے خاص ایسے وقت ان کو اٹھایا جب وہاں پر اب بادشاہ دوسرا تھا, بادشاہ وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اور اسلام کی تعلیمات کو جاننے والا تھا, یعنی مسلمان بادشاہ تھا, اور اکثر لوگ بھی مسلمان تھے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی وہ تھے, کیونکہ یہ روم کے لوگ تھے نا, اور شرک اور بت پرستی رومیوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، یونان اور رومیوں میں. تو کچھ لوگ وہاں پر ایسے تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، اپنے پرانے دین پر ہی قائم تھے، یا اگر مسلمان ہوئے بھی تھے تو ان کا عقیدہ اس طرح سے پختہ نہیں تھا. تو تھے ایسے بھی لوگ جو شرک پر ابھی بھی قائم تھے، جو پرانے بادشاہ کے دین پر تھے. تو اب وہاں پر ہوتے ہوتے خبر جب پہنچی، اور پھر جب یہ لوگ پہنچے تو دیکھا اصحاب کہف کو، تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں، کیونکہ وہ نوجوان جب گم ہوئے تھے، جس وقت وہ لاسٹ ہوئے تھے، اس وقت ایک چرچا ہو گیا تھا، اور وہاں کے سرکاری دفتروں میں ان کے بارے میں نام درج تھے ان کے، کہ نوجوان فرار ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈا جائے، لیکن کسی کو ملے نہیں تھے، ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت ان کو زندہ کیا جب اس وقت ان لوگوں کی آپس میں بحثیں چل رہی تھیں، خود مسلمانوں میں بھی اور جو نان مسلم ہیں ان میں بھی، کہ کیا واقعی میں قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. اور مجھے بتائیے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کیا سچویشن پیش آ رہی تھی، کفار مکہ کا کیا تقاضا تھا، اور کس بات پر وہ مذاق اڑاتے تھے. یہی کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے ہم کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. اسی پر وہ حیران ہوتے تھے نا، ہڈیوں کو لا کر پیش کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے کہ ہڈیاں جو سڑگل گئی ہیں اس پر کیسے گوشت دوبارہ چڑھائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیسے زندگی دے گا. تو وہاں پر بھی اصحاب کہف کے وقت بھی جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یعنی ان سے بیدار کیا، تو وہاں پر یہی بحث چھڑی ہوئی تھی کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر بتا دیا کہ ہاں قائم ہوگی. جیسے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 300 سال سلائے رکھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. اور ان کا نہ لباس تبدیل ہوا تھا، نہ لباس میں کوئی خامی آئی تھی، نہ سڑا گلا تھا، اور نہ ہی ان کے جسم پر کچھ ہوا تھا، اور 300 سال وہ سوئے رہے. آپ بتائیے یہ بڑا معجزہ ہے یا نہیں؟ اور پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فرما رہے کہ تم کیا سمجھتے کہ کوئی بڑی بات تھی ہمارے لیے؟ یہ جو نوجوان تھے اصحاب کہف کا جو معاملہ تھا، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ تو ہر چیز پر حاوی ہے. تو ہم نے ان کو یہ بتایا کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے، یہی وہ والی بات ہے. آپ دیکھیں یہاں پر سے شروع ہوتا ہے، پھر شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اصل اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہ رہا تھا ان کو کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور انسان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر انہوں نے سوچنا ہی چاہیے تھا، اس سے سبق لینا چاہیے تھا، تو الٹا شرک میں مبتلا ہو گئے اور سوچنے لگے اور کہنے لگے، آپس میں ڈسکشن کرنے لگے کہ کوئی مانومنٹ بنا دیتے ہیں، کوئی کتبہ بنا دیتے ہیں. یعنی کتبہ جو ابھی ذکر ہم نے کیا نا، رفین، دراصل لکھوا دیا گیا تھا، دیوار چن دی گئی، یہ مسجد بنا دی گئی، یہ مقبرہ بنا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ نوجوان واپس غار میں گئے، جا کر لیٹے اور پھر ان کے اوپر موت پاری ہو گئی. اب شہر والوں میں آپس میں جھگڑا کھڑا ہوا کہ کیا کریں، کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لہٰذا ان پر دیوار چن دے، مسجد بنائے، مقبرہ بنائے، مندر بنائے، کیا کرے. تو کیا کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملے پر غالب تھے، یعنی وہاں کے جو کچھ لوگوں کی میجورٹی تھی، جو پرانے دین پر قائم تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کے لوگ ہیں جب بادشاہ مشرک تھا، تو ہمارے دین کے لوگ ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مندر بنائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد بنائیں گے، کچھ نے کہا کہ دیوار چن دو. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. اب عبادت گاہ ہم سب جانتے ہیں کہ قبرستان پر مسجد بنانا اس سے منع کیا گیا ہے. کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی یہود النصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. یہ نسائی کی اور بخاری اور احمد اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے کہ خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث سے ملتا ہے، احمد اور بخاری کی حدیث سے، مسلم اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے. یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے. اور آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ساری آج میجورٹی کس طرف رخ کر رہی ہے؟ کہاں جاتے ہیں لوگ؟ قبر پرستی، درگاہ، میلے ٹھیلے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، صحیح سے تو نام بھی نہیں یاد آتے، پیر مرشد مجاور کیا ہے، جہاں پر ان کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے. تو یہ قبر پرستی اس قدر انسان کو اس کو شرک میں مبتلا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا توکل ہٹا دیتی ہے۔ اتنی اس کی قباحتیں ہیں کہ اگر ہم بیٹھیں تو اس پر کئی گھنٹوں ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بیتوکی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو، میرا رب ہی کو رب بھی عالم بھی عدت ہما یہ عالم اللہ قلیل فلا تمہاری فی ہم اللہ میرا ان ظاہر ولا تصب کسی من ہم عہدہ، کہ میرا رب ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں، بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، کچھ تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ ایسی بات اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یعنی انشاءاللہ کہنا بھول بھی جاؤ تو فوراً اللہ کو یاد کرو، یہ تو استغفار کر لو، یہ اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اور یہی وہ والی بات ہے۔ اب اب اس سے کیا کیا ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں اس سورہ میں؟ الحمدللہ سے آغاز کیا گیا، اب انشاءاللہ کہنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو زندگی کیا ہے ہماری؟ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ اس کی زبان پر یہی تو ذکر جاری رہتے ہیں نا، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کہنا سونا لیٹنا سب ہر موقع کیا ہو اس کی زبان پر؟ اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو، وہ سبحان اللہ کہے، وہ الحمد للہ کہے، ماشاء اللہ کہے، لا قوت الا باللہ، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو، اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جھوں کر تم سنا دو، کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم نے کسی کی خاطر اس میں کوئی رد و بدل کیا تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ افراد اور تفریق پر مبنی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ سرداران قریش آپ سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ عمار، یہ یاسر، عمار بن یاسر، یا یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ بلال، یہ خباب بن ارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا یہ غریب طبقے کے لوگ اور ہم کیسے ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم کیسے آئیں، اور یہ دعوت کو قبول کرنے والے تو یہ لوگ ہیں، غریب طبقہ ہے، تو اس سے تو پھر ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہم کیسے یہ قبول کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جس کے پاس ایمان ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے دکھنے میں بہت ان کا رنگ بلیک ہو، حبشی غلام تھے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر لوگ ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت ہوں، ان سے زیادہ مالدار ہوں، ان سے زیادہ صاحب اولاد ہوں، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کی وجہ سے جو عزت تھی، وہ کسی ایک مشرک کی نہیں ہو سکتی۔ ابو لہب ہم سب جانتے ہیں، بہت خوبصورت شخص تھا، گورا چٹا تھا، سردار تھا، مالدار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کوئی ابو لہب کو پسند نہیں کرتا، سب کس کا نام لیتے ہیں آج؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنا رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک اگر کسی کی اہمیت ہے تو کس کی ہے؟ ایمان والوں کی اہمیت ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو الگ نہ کرو اپنے سے، یہ لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ، اس سرداران قریش کے کہنے پر، کیونکہ جن کا ایمان ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے، اپنے آپ کو ان کے ساتھ سے دور نہ کرو۔ تو یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک رہنما کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو برابر کا درجہ دے، یعنی کسی کو وہ اس وجہ سے آگے پیچھے نہ کرے کہ کوئی مالدار ہے اور کوئی غریب ہے، نہیں، اگر ایمان ہے تو مال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر کسی ایسے شخص کی اطاعت پر اپنے آپ کو نہ جھکاؤ جو خواہشات نفس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جس نے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو لازماً پھر وہ کیا ہوتا ہے، خواہشات نفس کا پیرو بن جاتا ہے۔ تو اور خواہشات نفس انسان کو پھر کہیں کا نہیں رہنے دیتی، پھر افراط و تفریط پر اس کا معاملہ مبنی ہو جاتا ہے اور وہ ایک بیکار قسم کا شخص بن کر رہ جاتا ہے، سمجھے۔ تو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑنے کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان بے اعتدالی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے، اور صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جیتا ہے مان لے اور جس کا جیتا ہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کرے تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام۔ چاہیے نہیں چاہیے یہ جنت، کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے نا جنت کا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ سبحان اللہ، ہر لفظ اپنی جگہ اتنا اہم ہے اور اتنا خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ۔ کنگن پہنائے جائیں گے، اطلس اور دیبا کے لباس ہوں گے، باریک اور دبی ریشم دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائیں۔ اب دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے اور اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہم کو سورہ کہف کل کے پارے کا کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر ہم کو آج کا 16 پارا بھی کرنا ہے، تو اس کی تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی اور موقع دیا تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَضُرِبَ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باہر لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی، دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے لگے۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ تو یہ جو دو دوست تھے، کہا جاتا ہے دونوں دوست تھے، یہ دونوں ہمسائے تھے، بہرحال یہ دو لوگ تھے، اس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے اور وہ باغ ایسے تھے کہ کھجوروں کے درختوں سے گھرے ہوئے تھے، اس کے اوپر انگوروں کی بیلیں تھیں اور بیچ میں نہر جاری تھی اور نہر کی وجہ سے وہ باغ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور انگور کی بیلیں یہ بہت ہی قیمتی سمجھی جاتی تھیں، انگور آج بھی بہت قیمتی، ہم سب جانتے کہ بہت مہنگا ہوتا ہے یہ فروٹ، اور اس لیے بھی مہنگا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو غلط استعمال کے لیے بھی کر لیا ہے، اس سے شراب بھی کشید کی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ فروٹس بہت زیادہ مہنگا۔ تو اس زمانے میں بھی وہ جو بیلیں تھیں انگور کی بیلیں، تو کھجوروں کے درختوں پر لپٹی ہوئی تھیں، وہ یہ چٹیوں پر تھیں، تو انگور بھی تھے، کھجور بھی تھا، کھجور کے درخت بھی تھے، غلہ بھی اگتا تھا، سرسبز شاداب باغ تھا، نہر بھی تھی اس کے اندر۔ اور جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اس نے اس باغ کو دیکھ کر وہ پھولے نہ سمایا، طرح سے تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو دو باغ دیے گئے تھے ایک شخص کو, اور جو دوسرا شخص تھا وہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے کہ وہ مومن شخص تھا. اب یہ باغ جو ہے وہ بہت زیادہ پھل لانے لگا, یعنی بہت زیادہ اس میں پھل رہنے لگے. اب اس کو دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تو الٹا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا, اور اپنے ساتھی پر غالب آ گیا. بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے جو ہے بہت کچھ دیا گیا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی, اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے, اور یہی چیز سیم اس وقت اصحاب قریش جو سوری مکہ کے لوگ تھے ان کے اوپر ثابت آ رہی تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو آپ کو کیوں بنایا, ہم کو کیوں نہ چنا؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کہتے کہ قیامت آنے والی ہے تو ہم کو یہ امید ہے کہ قیامت قائم ہوگی بھی تو بھی ہم کو اچھا ہی کچھ دیا جائے گا, کیونکہ آج آپ ہمارے سامنے نہ آپ کے پاس اولاد ہے, نہ آپ کے پاس مال ہے, نہ سرداری ہے. اور اس کے مقابلے میں سرداران قریش کہتے کہ ہمارے پاس سرداری بھی ہے, مال و دولت سے بھی ہم نوازے گئے اور اولاد سے بھی ہم نوازے گئے. تو یہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازے گا, یہ آخرت میں بھی خوش ہوگا, بلکہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا دراصل یہ ایک آزمائش ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر آپ اللہ کے بندے بنتے ہیں یا نعوذ باللہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ فتنہ تھا دوسرا جو مال کا فتنہ ہے, کہ مال اور اولاد کو دیکھ کر کہ اس کے پاس نفری بھی زیادہ تھی, وعز نفر اس نے کہا تھا, مین پاور بہت تھا اس کے پاس, ورکرز بہت تھے اس کے پاس, بہت سارے امپلائز تھے. تو انسان ڈراپ جھاڑتا ہے نا ذرا کہ اچھا وہ فلاں آپ کے رشتے دار, ہاں وہ بھی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں, یعنی سامنے والے کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کتنے کمتر ہیں اور میں کتنا سپیریئر ہوں, میں کتنا اعلیٰ ہوں, یہ میری کتنی بڑی کمپنی ہے کہ آپ کے رشتے دار میری کمپنی میں کام کرتے ہیں. تو اس نے اس پر تکبر کیا. یہ کہتا ہے کہ مجھے تو توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی, اور اگر آئے گی تو مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا ہی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یعنی دنیا میں نعمتوں کا ملنا, انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں نعمتیں ملی ہیں تو آخرت میں بھی مجھے ملے گی, ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تب اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے, اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے, اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار یہ ہوا کہ اس کا سارا سمرا مارا گیا, اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہی وہ آپ دیکھیں, وہ شخص کوئی بتوں کو رکھ کر پوج نہیں رہا تھا, لیکن کون سا شرک ہے یہ کہ پورا یعنی اپنے بازو پر توکل کرنا, اپنے بازو اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اچھا گاڑی ہے ہمارے پاس, باہر گاڑی کھڑی ہے, ہاتھ میں چابی ہے اور بہترین کمپنی کی کار ہے, اور کہتے کہ اچھا بس اسٹارٹ کیا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے. بھروسہ کس پر کیا؟ اچھی کمپنی اور اچھی گاڑی پر. نہیں, آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ آپ اس گاڑی کو اسٹارٹ کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں, جو بھی کام ہوتا ہے چاہے اچھا برا خیر شر سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ سوچتے کہ اچھا بس ابھی کھانا بنا لیں گے, بس 10 منٹ تو لگیں گے مجھے کھانا بنانے میں. کچن میں جاتے ہوں سب کا پتہ چلے, جو آپ نے اتنا پلان بنا تھا کہ 10 منٹ میں کھانا بنا لوں گی, پتہ چلا گیس ہی نہیں ہے. آپ بتائیے بنا سکتے ہیں پھر آپ 10 منٹ میں کھانا؟ تو کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کہا جائے, کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا جائے. اور آپ دیکھیں کہ شروع میں الحمدللہ پڑھا, پھر انشاءاللہ پڑھا, اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قل تا ماشاء اللہ, کیوں نہ کہا تم نے ماشاء اللہ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو پھر یہ جملہ کہیں, قدر اللہ ماشاء اللہ, کہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو, جو اللہ چاہے. کیونکہ بری بات بھی ہوئی ہے تو کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. نہیں اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر تو بھی کیا کہیں گے؟ قدر اللہ ماشاء اللہ، اور اچھی چیز دیکھے تو لا قوت الا باللہ۔ تو کیسی تعلیم دی جا رہی ہے ہم کو اس سورے میں، کیا کیا کہا جا رہا ہے، کیا کیا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں، جو کرنا ہے تو اللہ کے نام لے کر کریں، لیکن انشاءاللہ کو کتنا پیٹا گیا آپ بتائیے، کتنا پیٹا ہے یہ لفظ انشاءاللہ کہ اب سامنے والا کہتے کہ نہیں انشاءاللہ نہ کہیں، نعوذ باللہ، اتنا ہم لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے۔ یعنی جب سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے، جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، دوسرا والا اسے وعدہ کرتے کہ انشاءاللہ کروں گا، تو سمجھ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹالنے والا انشاءاللہ ہے، اور کہتے کہ نہیں نہیں آپ پکا وعدہ کریں، انشاءاللہ نہ کہیں، یعنی نہیں جانا ہو، نہیں کرنا ہو تو انشاءاللہ کہا جائے گا۔ تو پھر کیا کریں ہم، آپ بتائیے، کتنا ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کتنا ہم کو اپنے معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں کام کرنا ہے، آپ بتائیے، ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں، بھلا بتائیے کیسے ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں، ہم کو کتنا کام کرنا ہے، ہم کو اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اس کتاب کے ذریعے سے اس سوسائٹی ہم کو قائم کرنی ہے، اس کتاب کی تعلیمات تک، تو وہ قیم قائم رہ سکے گی، کیونکہ یہ کتاب خود قائم رہنے والی ہے اور قائم رکھنے والی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جیسے آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی نا اسلامک اسٹوریز میں، جو بک ہے اس کی، اس میں وہ پہلے نمبر پر ہی وہ کہانی آتی ہے کہ دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، تو سامنے والا پوچھتے کہ کہاں کا ارادہ ہے بھائی، دوست کہتے کہ بازار جا رہا ہوں سواری گھوڑا خریدنا ہے، تو اس کا دوسرا دوست کہتے کہ بھائی انشاءاللہ کہہ لو، تو وہ ہنس کر کہتے کہ انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، مارکیٹ سامنے ہے، پیسے جیب میں ہیں، بس گیا اور سواری خرید لی۔ یعنی وہ انشاءاللہ کہنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ کہتے کہ اچھا سامنے تو سب کچھ ہے، اسی جس طرح سے ہم ڈپینڈ کرتے ہیں نا کہ اچھا میرے پاس بہت اچھی کمپنی کی گاڑی ہے، بس میں نے چابی لگائی اور وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، تو نہیں، آپ نے کمپنی پر بھروسہ کیا، آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، یہی توکل کی شرک ہے کہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا۔ تو جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، توکل پورا کا پورا کس پر ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر۔ اب وہ واپس آتا ہے وہ دوست اس کا پریشان حال، تو پہلا دوست پوچھتا ہے کہ کیوں بھائی تم تو سواری خریدنے گئے تھے، کہاں ہے سواری؟ کہتا ہے انشاءاللہ پیسے گم ہو گئے، انشاءاللہ اب جاؤں گا، انشاءاللہ سواری خریدوں گا، کیونکہ اس کی جیب کٹ گئی اس شخص کی۔ اب آپ بتائیے کیا ہوا، کیا کہہ رہا تھا، کتنے بڑے مان سے کہہ رہا تھا نا کہ سامنے مارکیٹ ہے، جیب میں پیسے ہیں، کیا چیز روکے گی سواری خریدنے سے؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، آپ نے اپنے اوپر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ تو پھر اب ہر بات میں وہ انشاءاللہ کہنے لگا، تو بعد میں کہہ کے کیا فائدہ، پہلے کہا ہوتا نا۔ تو آپ خود روز مرہ کی زندگی میں آپ اپنی زندگی میں غور کریے، دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اگر ہم کبھی غلطی سے انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہونے والے کام نہیں ہو پاتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس ابھی کر لیں گے، کل یہ کام کر لیں گے، فلاں دن وہ کام کر لیں گے، نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا ہوتا۔ بہرحال جب اس نے ایسا کہا اور اس کے دوست نے اس کو سمجھایا، اور یہ بھی بہت اچھا اس میں جو یحاورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس کا لیسن ضرور سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بعد میں اس کی تفصیل سے بتائیے کہ بات برائے بات، یعنی بات کو کس طرح سے پیش کرنا، کوئی جا کر سیدھا یہ نہیں کہے گا آپ سے کہ اچھا میرے پاس گاڑی گھوڑا سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے بتاؤ، نہیں، بات برائے بات کرنا، کہ ایسی بات لے کر آنا جس کی وجہ سے یعنی اپنی مرضی کی بھی بات ہو جائے، اپنی دھاک بھی بیٹھ جائے سامنے والے پر، اور سامنے والے کو کمتر بھی ثابت کر دیا جائے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنا اسٹیٹس ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم زوم میں مبتلا ہیں کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کو۔ تو دیکھیں اس کا کیا حال ہوا، کہ سارا اس کا ثمرہ ہی غارت ہو گیا، وہ کتے افسوس ہاتھ ملتا رہ گیا، وہ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جت تھا کہ اس کی مدد کرتا۔ اور ابھی اس نے اوپر کیا کہا تھا، انا اکثر ان کا مالا و عزو نفرا، کہ میرے پاس نفری زیادہ ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کوئی جت تھا نہیں تھا اس کے پاس جو مدد کر سکتا۔ تو مصیبت کے وقت جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے، تو کوئی جت تھا اس کے کام نہیں آیا، نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حق ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ سبحان اللہ۔ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا وَتَذَرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے قسطوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ یہ مثال قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی جگہ پیش کی ہے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ جس طرح سے زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اوپر سے پانی برستا ہے تو وہ زمین پھبک اٹھتی ہے، جب پانی اور مٹی ملتے ہیں تو اس زمین میں جان پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس سے فصل پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فصل گرو ہوتی ہے، وہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے، فصل لہلہا اٹھتی ہے، خوب رونق اس میں آ جاتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے، وہی فصل چاہے آپ اسے نکالیں یا نہ نکالیں، جب آپ نکالتے ہیں اسے یا اگر وہیں جگہ بھی رہنے دیں، اب ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے کہ وہ سوکھ جاتی ہے، پھر اس قدر وہ ہلکی ہو جاتی ہے کہ ہوائیں جس رخ پر اس کو اڑائے وہ اس طرف جھکتی جاتی ہے یا پھر گر جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا حال ہے کہ بچپن میں انسان پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر محتاج ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر آتی ہے، پھر اس کو ایک اپنے اوپر زوم آنے لگتا ہے، تکبر آنے لگتا ہے کہ اب مجھ سے ایسا تو کوئی نہیں، بار بار آئینہ دیکھتا ہے انسان، اپنا آپ اس کو بہت اچھا لگتا ہے، پھر اس کے بعد ایک عمر اور بڑھتی ہے، اس کے بعد پھر زوال شروع ہوتا ہے، وہ کھیتی سوکھنے لگتی ہے، اور پھر بھوس بن کر رہ جاتی ہے انسان، کبھی پھر اس طرح سے وہ بوڑھا ہوتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہے اسکن پر، آپ دیکھیں مٹی سوکھی ہوئی مٹی اور انسان کی جھریاں کتنی ملتی جلتی دکھائی دیتی ہیں نا، انسان کتنی بھی کوشش کرے اپنی اسکن پر آنے والی جھریوں کو وہ نہیں روک سکتا۔ تو یہ کس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اصل میں کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ جب نوجوانی میں تمہاری اسکن بہت اچھی تھی، تمہاری طاقتیں عروج پر تھی، جوان تھی، تم نے اس وقت غرور و تکبر تو نہیں کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے یا نہیں رہے؟ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ دنیا کی سب زینتیں ہیں، یہ تھوڑے دن کی ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گی، فانی ہیں، اصل میں باقی رہنے والے اللہ تعالیٰ فرمائے باقیات الصالحات، اور علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد ہر نیک کام، وہ ہر وہ نیک کام جو آپ نے خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاطر کیا ہے، وہ سارے نیک کام جو باقی رہیں گے، نیک اولاد بھی ہو سکتی ہے اس میں، کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے، فرض نمازیں ہیں، نفل ہیں، سنت ہیں، واجبات ہیں، اور ساتھ میں وہ کام آپ نے کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، کنواں کھدوا دیا، یہ آپ کی نیک اولاد ہے جو آپ کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے، یہ سب باقیات اور صالحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور صف در صف سب لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کو مجال نہ ہوگی۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا ہے، اور نام عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ نشر کر دیا جائے گا، اور اس میں کوئی ذرا سی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہوگی، ہر چیز اس میں درج ہوگی، انسان اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ ہاں یہ میرا ہی نام اعمال ہے۔ اب پھر کیا کر سکتا ہے آپ بتائیے، کہ لکھا ہوا ریکارڈ موجود ہوگا، اور لکھے ہوئے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکال رہے ہیں، جو کچھ میں نے اپنے ہونٹوں میں کہا تھا کسی پر طنز کرنے کے لیے، یا کسی کی غیبت کی تھی خدا نخواستہ، یا کسی کی چغلی کی تھی، سب درج ہو رہا ہے، سب ریکارڈ میں موجود ہے، لہٰذا ہم کو اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں کوئی لفظ نکالتا انسان اپنی زبان سے، لیکن ہمارے جو حاضر باش نگران ہیں، جو فرشتے ہمارے، فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، اطاعت سے نکل بھاگا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب نہیں، اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہ پائیں گے، کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب سے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئیں مذاق بنا لیا ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے کہ جب اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے ان کے دلوں پر ہم نے خلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ فَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ ذرا ان کو وہ کچھ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور بخاری کی حدیث میں ہم کو یہ واقعہ تفصیل سے ملتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ چونکہ آپ نبی کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ ہی جانتے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے اور بندے بھی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی زیادہ علم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، چونکہ آپ ایک اولو العزم پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام عاجزی تھی آپ کے اندر، آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک مچھلی تلی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھ لو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم خاص یوشع بن نون کو ساتھ لیا، اور آگے چل کر یہ یوشع بن نون نبی ہی بنے۔ تو ان کو ساتھ لیے کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی میں بتائی تھی کہ تم دو دریا کے سنگم پر جب پہنچو گے، اور بتایا جاتا تھا کہ خرطوم کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ دریا اس طرح سے ملتے ہیں، شاید ہو سکتا یہ وہی علاقہ ہو۔ سودان کے پاس کا جو علاقہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی. تو جو دو دریا کے سنگم پر تم پہنچو گے تو یہ مچھلی نکل کر سمندر میں چلی جائے گی, جو تلی ہوئی مچھلی تھی. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مچھلی نکل کر سمندر میں چلی گئی, تھیلی میں سے مچھلی نکلی ایک معجزے کے طور پر اور سمندر میں چلی گئی, اور وہاں سے ایک راستہ بنا گئی, سرنگ جیسی بن گئی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. تو بہرحال اب ان کے خادم یہ ذکر کرنا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام سے. جب یہ آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں سے تھکے تھے جہاں سے وہ آگے گئے, یعنی جہاں راستہ ختم ہو گیا تب آگے نہیں جانا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ان کو تھکان بھی کہاں لاحق ہوئی, جب وہ اصل راستے سے آگے بڑھ گئے وہیں ان کو تھکان لاحق ہوئی, اس سے پہلے تک وہ تھکے نہیں تھے. تو بہرحال جب خادم کو یاد آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو اصل ہمارا ٹھکانا تھا جہاں ہم کو ملنا تھا. پھر وہ واپس آئے اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے, اور پھر ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی فضل علیہ السلام سے. پھر وہی قصہ آگے شروع ہوگا, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ لوگ, اور وہ واقعات پیش آئے. تو کس طرح سے انسان وہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور ظاہر پر نظر رکھتا ہے, وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں, یا اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے. تو بظاہر انسان کبھی بھی ایسے ان چیزوں پر نہ جائے کہ جو بظاہر اس کو نظر آ رہی ہیں. بعض اوقات انسان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا, وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا, لیکن وہی اچھا بعض اوقات اس کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے. اور بعض اوقات اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا, لیکن وہی برائی اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی اچھی خبر کا باعث بن جاتی ہے, یا اچھی زندگی کا مقصد وہ بن جاتی ہے ذریعہ. تو ظاہر پر نہیں جانا چاہیے انسان کو, وہ سوچے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. کوئی آزمائش بھی آتی ہے تو اس میں بھی مصلحت ہے, اور کوئی خوشی آتی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے, اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. یہ خضر علیہ السلام کی بات ہے, اور خضر علیہ السلام دراصل ایک فرشتہ تھے, کیونکہ وہ نبی بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ نبی کو بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کی جان لے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معمور تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر معمور تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. انہوں نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جیت شیئا امرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ سیکھوں جو باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے علم کی طلب اور تڑپ آپ دیکھیے اور شوق دیکھیے, کہ کچھ سیکھنے کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے, کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ علم دیا تھا ان سے سیکھنے کے لیے وہ اتنی دور سے سفر کر کے کشتی میں آئے, سبحان اللہ. اس سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی اولو العزمی کا اندازہ لگائیے, ان کے شوق کا اندازہ لگائیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بھی تختیاں لینے کے لیے وہ جلدی چلے گئے تھے. کوہ طور پر جب ان کو بلایا گیا تھا تو اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کیا, فوراً جلدی پہنچ گئے. پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا چیز تجھے جلدی لائی, یعنی وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات, شریعت کے احکام لینے کا ایک شوق تھا. تو کتنی اچھی شخصیت نظر آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, سبحان اللہ, کہ کتنی اچھی شخصیت کے مالک ہوں گے وہ, کیسا ان کا کردار ہوگا, اور کتنا وہ ہمدردی رکھتے تھے سب سے کہ ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے تیار. تو فضل علیہ السلام نے جواب دیا, یعنی اس نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. خود ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اگر میرے ساتھ رہے تو صبر نہیں کر سکیں گے, اور پھر ظاہر سی بات ہے جس کی آپ کو خبر ہی نہ ہو آپ اس پر صبر بھی کیسے کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے, اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. آپ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ, اور کہا تھا انشاءاللہ کہ صبر کروں گا لیکن نہیں کر سکے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. لیکن انسان کی جو عادت ہے انسان اس عادت سے باز نہیں آ سکتا, یہ فطرت میں رکھ دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں چکاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا۔ فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ مجھ سے سامنے کا بھول کے اوپر مجھ سے پکڑنا فرمائیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ کتنی اچھا کنورسیشن ہے نا۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ مجھ سے اسلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ 15 پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔